معلوماتی خزانہ ہے یہ، عافیت کا ٹھکانہ ہے یہ، آ جائے سب سیکھ لے دین کو، نیکی کی راہ پلانا ہے یہ،
نیکی کی راہ پلانا
ہے رہی ہے مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ
دیکھتے رہیے.
ہم پنجاب کاموں کی سے آئے ہیں، ایک تمنا لے کے آئے تھے کہ پیارے باپا جان کی زیارت کریں گے، ان سے ملاقات کریں گے. ملاقات تو نہیں ہوئی مگر رج رج کے ہم نے زیارتیں پیر صاحب سے کی، ماشاءاللہ.
ملاقات نہیں ہوئی پھر بھی آپ خوش ہیں؟
وہ اس لیے خوش ہیں کہ آنکھوں میں ہماری ملاقات ہو گئی ہے ماشاءاللہ ہمارے پیر صاحب سے، کیونکہ مدنی مذاکرے میں ہم بالکل سامنے بیٹھے اور وہ باپا نے ہمیں دیکھا، ہم نے باپا کو دیکھا، یہی ہماری عید ہو گئی.
سنا تھا کہ پیر صاحب نیچے ہیں تو اس لیے ہم آگے، اور جب وہاں پر انہیں دیکھا تو بس ایک ایسی کیفیت چھا گئی تھی، تو بس دل کر رہا تھا ان سے ملیں، بس انہی کے پاس رہ جائیں، کیونکہ کبھی انہیں اتنا قریب سے نہیں دیکھا.
تو یہ محبت امیر حسن سے کیسی ہوئی آپ کی؟
بس گھر کا ماحول کیسا ہے، سب گھر والے محبت کرتے ہیں. میری بس ایک ہی خواہش ہے کہ میں اپنے پیر صاحب سے ملوں، نہ کبھی کسی ٹک ٹاکر سے ملنے کا شوق ہوا ہے، کسی سے بھی نہیں.
اصل مزہ یہ ہے کہ جب ہم عصر کے ٹائم آئے ادھر فضان مدینہ جلوس سے، تو ہم جلوس سے آتے ہی جب دیکھا کہ باپا جان آگے تشریف فرما ہے تو ہماری ساری تھکاوٹ ہی اتر گئی.
جب میں نے دیکھا کہ باپا ماشاءاللہ نیچے آ گئے ہیں تو میں بھاگا ہوا آیا، بھائی کے ساتھ آیا الحمدللہ. اور یہ جو پرکیف مناظر یہاں پہ 12 ربیع النور شریف کے گزارے ہیں نا، وہ میں اپنی زندگی میں کبھی نہیں بھول سکتا. اس میں ایسے لگ رہا تھا جیسے براہ راست نور اتر رہا ہے، اور کمال ہی فیلنگ تھی، بیان کے قابل ہی نہیں ہے.
بہت پرکیف مناظر تھے، ہر طرف ایک نور کی برسات، ایسا لگ رہا ہے کہ نور اتر رہا. اسلامی بھائیوں کی تعداد اتنی تھی کہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی.
الحمدللہ برسوں سے ماہ میلاد کی خوشیاں منانے کا شرف مل رہا ہے. پچھلے برس واکینٹ میں صبح میلاد کے پرکیف لمحات میں آنکھیں اشک بار ہوئیں، اور جب یہ صدا بلند ہوتی ہے نا، مانگ لو، بہت کچھ مانگا، اور اس میں یہ بھی مانگا کہ اللہ پاک مرشد کے ساتھ بھی ایک شب میلاد گزارنے کی اور صبح بہاراں کا منظر دیکھنے کی سعادت نصیب فرمائے. تو اللہ کا لاکھ کرم ہوا کہ اس سال اللہ پاک نے خاص کرم کیا ہے کہ آج 12ویں شب بھی یہاں نصیب ہوئی، اور مرشد کے ساتھ صبح بہارا کے وقت پرکیف لمحات گزارنا بھی نصیب ہوئی ہے.
یہ جو فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں ہے، یہ چارجر ہے جو آپ کو چارج کر دیتا ہے. ہم تھک جاتے ہیں کام کر کے، سٹریس آتا ہے، پریشانی آتی ہے، تو جب ہم یہاں پہ آتے ہیں ایک بار آئے نا تو دل کرتا ہے کہ باہر آئے.
ماشاء اللہ زندگی میں پہلی دفعہ کراچی کا جلوس دیکھا ہے، واقعی کراچی کا جلوس مثالی جلوس ہے ماشاء اللہ. جس طرح کا جذبہ ہے یہاں کے لوگوں کا، جس طرح کی روشنیاں ماشاء اللہ نظر آتی ہیں باب المدینہ میں، یہ سب میرے مرشد کا فیضان ہے.
میں ٹیچر ہوں تو میری خواہش ہے کہ میرے اسٹوڈینٹ بھی میرے ساتھ آئیں اور آ کے یہاں پہ دیکھیں، اور جب وہ یہ دیکھیں گے نا تو میں کہتا ہوں کہ ان کو مدینہ یاد آ جائے.
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں، اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے میں نے اعتکاف کی نیت کی. اب معتکف ہو گئے، جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا، جب مسجد سے باہر نکلیں گے یہ اعتکاف ختم ہو جائے گا، نفل اعتکاف. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطار اب زمزم شریف پینا دم کیا پانی پینا نیاز کھانا یہ وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کر لی تھی. نیت نہیں کی تو یہ کھانا پینا سونا مسجد میں جائز نہیں. اب کھانا پینا سامنے آ گیا, کھا پی نہیں سکتے مسجد میں. ہاں اعتکاف کی نیت کر لیں آپ, بھلے کھائیں پیے. بہتر یہ ہے کہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کر لی جائے, کوئی ذکر و درود کر لیا جائے, چاہے تو برابر درود شریف پڑھ لیں. تو اس طرح اللہ کی رضا کے لیے جب اعتکاف کی نیت کریں گے نا, ثواب کے لیے نیت کریں اعتکاف کی تو ثواب ملے گا. کھانے پینے کے لیے اعتکاف کی نیت کریں گے تو اعتکاف کا ثواب نہیں ملے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. 1444 ہجری کے ربیع الاول شریف کی آج 19ویں شب ہے. عالمی مدنی مرکز میں ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے, ہر سوال کا جواب ہو بھی بسواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں. بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے کہے پر بے سبب بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا امیر اہل سنت کے بارے میں یہ سوال ہے کہ حوصلہ افزائی کرنے کے فوائد اور طریقے ارشاد فرما دیجئے.
ماشاءاللہ, حوصلہ افزائی سے کند ذہن بچے جو ہے نا وہ بعض اوقات ذہنوں سے آگے بڑھ جاتے ہوں گے. حوصلہ افزائی سے کمزور جو ہے وہ طاقتور ہو جائے گا, اور امید سے زیادہ کام دے دے گا. سست ہوگا وہ امید سے زیادہ کام دے دے گا. اس میں یہ کہ جھوٹ نہ بولا جائے. بعض اوقات جھوٹ بولتے ہیں, جیسے کسی کو چوٹ لگ گئی حوصلہ افزائی کرنی ہے اس کی تاکہ اس کو غم نہ ہو, زیادہ غم نہ ہو. ارے ماشاء اللہ تو بڑا صبر والا ہے, ایسا لگ رہا ہے جیسے اس کو کچھ ہوا ہی نہیں, حالانکہ وہ بےچارا رو رہا ہے یا منہ اس کا پھولا ہوا ہے اور اضطراب اس کے مطلب ہے نا کہ ظاہر ہے اس سے بے چینی. اس طرح تو یہ جھوٹ ہوگا. اس طرح جھوٹ ہمارے یہاں بہت بولتے ہیں, بیمار ہو اس کو بھی حوصلہ دینے کے لیے بڑا صبر والا ہے. آپ تو بڑے صابرین ہیں. ہمارے وہ میمنوں میں جمع میں بولتے ہیں واحد کو, صابر کو صابرین ہے, صابرین نہیں بولتے, بڑا صابرین ہے. جو تک میں اردو والے میں بولتے ہیں اس طرح, یہ بھی غلط ہے. جبکہ وہ ہے بے صبری کا مظاہرہ کرتا رہتا ہے, یہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ صبر کرنے والا ہے یا تو پھر خامخا اس کو مسکہ لگانے کے لیے یعنی خوش آمد یا اس کو یہ جھوٹی حوصلہ افزائی تو گناہ میں ڈال سکتی ہے. بلکہ بعض سوچتے ہیں جو جملے میں نے بتایا گناہوں پر ہے. اس طرح بھی بہت ہے, یعنی کوئی مسئلہ نہیں ہے. بچہ گر جائے گا, اب اس کو چوٹ لگی ہے بےچارے کی, بہت حالت خراب ہے, بھاں بھاں کر کے رو رہا ہے. نہیں 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 کہاں, نہیں کچھ بھی نہیں لگا, کیڑی مر گئی ہے. کہاں لگا ہے, نہیں نہیں کچھ بھی نہیں لگا. یہ بھی جھوٹ ہے. جبکہ لگا ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بےچارے کی ہڈی پسلی ایک ہو گئی ہے, اتنا درد ہے اور بعض اوقات لال نشان نظر آ رہے ہوتے ہیں چوٹ کے, تو کچھ بھی نہیں ہوا. نہیں لگا نہیں ہے, لگا نہیں ہے, لگا نہیں ہے. یہ جھوٹ ہے. اب آپ ذرا پچھڑ گا کے دیکھو لگا ہے کہ نہیں لگا, لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے. یوں مطلب ہمارے حوصلہ افزائی کے نام سے جھوٹ بہت بولتے ہیں. دینی ماحول میں بھی اس طرح ہوتا ہے. بہرحال نوٹ کیا میں نے, آپ کو تو دین کا بڑا جذبہ ہے, ان کو او ہو دین کا بڑا جذبہ ہے. حالانکہ فجر میں سویا رہتا ہے, یہ دین کے جذبے والا, دین کا بڑا جذبہ ہے اس کو. روزہ ایک نہیں رکھتا, دین کا بڑا جذبہ ہے. اجتماع میں بولو تو ہزار بہانے نکالتا ہے, دین کا بڑا درد ہے, بڑا جذبہ ہے. یہ مسکہ پالیسی جو ہے نا, جبکہ وہ ہمیں پتا ہو کہ دین کا جذبہ نہیں ہے, پھر بھی کہنا ہے اس کو دین کا جذبہ ہے. اب اگر یہ بھی جھوٹ نہیں تو جھوٹ کس کو بولتا ہے؟ دین کا بڑا جذبہ ہے. تھوڑا بہت تو سب میں ہوتا ہے جذبہ, لیکن یہ کہ دین کا بڑا جذبہ ہے, اس کو بڑا عاشق رسول ہے بنا دیتے ہیں. مطلب جس کو اس کو دھنیا کے پیڑ پہ چڑھا دیتے ہیں. تو بعضوں کا جھوٹی خوشامد مالداروں کو بولتے ہیں. یہ مجھے تجربہ ہے, پلانے دیکھا ہے میں نے. پرانی بات ہے, اب تو یہ بولتا رہتا ہوں تو آپ ہمت نہیں کرتے بولنے کی. بس بڑے عاشق رسول ہے, اوہ ماشاء اللہ ان شاء اللہ بڑے سخی داتا ہے, لے ٹکا نہ دیتے ہوں چندے میں. تو اس سے نہیں کرنا چاہیے. اگر یہ بھی جھوٹ نہیں, جھوٹ کہاں سے لائیں گے؟ جھوٹی خوشامد تو حرام اور جہنم میں لے جانا والا کام ہے, گناہ ہے. یوں گناہ ہمارے حوصلہ افزائی کے نام پر بڑے ہوتے ہیں, ورنہ جائز حوصلہ افزائی ہو نا تو اس سے بندہ آگے بڑھتا ہے. لیکن اس میں بھی ہے مطلب تھوڑا آزمائش ہے کہ جس کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے نا, کی جا رہی ہے, وہ بازو آزمائش میں پڑ جاتا ہے, وہ پھول جاتا ہے. یہ خطرہ اس کے لیے. پھر یہ کہ اس کو اگر ایک نے حوصلہ افزائی کی تو دوسرے نے نہیں کی, بولے یار سیٹ نہیں لگتا اپنے سے, میں نے اتنا کام کیا یہ خوش نہیں ہوا. مدنی قافلے کے اتنے مسافر تیار کر دیا میں نے, ایک تو قافلہ بھی سفر کروا لیا, اور ماشاء اللہ یہ رکن شورا آئے نا تو انہوں نے بڑی میری پیٹ تھپکی. ہمارا نگران تو لفٹ ہی نہیں کرا تھا, جلتا ہے میرے سے. یوں مطلب یہ گناہوں کا ایک سلسلہ چلا حوصلہ افزائی کے نام پر. ایک صورت یہ. دوسری صورت یہ کہ کوئی عبادت کی نیکی کا کام کیا تو اس کی خواہش ہونا کہ میری حوصلہ افزائی ہو, یہ خطرناک ہے. اخلاص کی یہ الٹ معلوم ہوتی ہے, کیونکہ اخلاص کی جو تعریف آتے ہیں نا یہ بڑی قابل غور ہے. مثلاً ایک تعریف یہ بیان کی گئی ہے اخلاص کی, غالب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ارشاد ہے, یہ یاد پڑتا ہے کہ ایک عمل کرے بندہ تو یہ خواہش نہ کرے کہ کوئی میری تعریف کرے, اور اگر کوئی تعریف کرے بھی تو اس کو اچھا نہ لگے. کہاں سے لائیں گے؟ اخلاص کی ایک تعریف یہ بیان کی گئی ہے کہ جیسے چھوٹا بچہ دودھ پیتا بچہ, کہ اگر اس کی کوئی تعریف کرے تو بھی اس کو سمجھنا پڑے, بچے کو کیا سمجھ پڑے, رونا ہے تو وہاں 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 کرتا رہے گا وہ. اور اگر اس کی کوئی مذمت کرے, چھوٹا بچہ دودھ پیتا برائی بیان کرے, جب دیکھو یہ بستر گندا کرتا ہے تو کرتا ہے, رات رات بھر چیختا رہتا ہے, ستا نہیں ہے, سونے نہیں دیتا وغیرہ, نہ اس کی مذمت کرے کوئی برائی کرے, وہاں سے رات ہنستا رہے گا. تو بندہ مخلص اس وقت ہوتا ہے کہ وہ نیکی کرے تو اس کی کوئی تعریف کرے تب بھی اس کی پھولے نہیں, اور کوئی مذمت کرے تب بھی مطلب اس کی وہ نے کوئی بے جا مذمت تو یہ پرواہ نہ کرے. یوں مطلب یہ کہ اخلاص جو یہ سب اس کے لیے کوششیں کرنی ہوں گی, جدوجہد کرنی ہوگی. اب تو یہاں تو یعنی کہ سب کو اپنی تعریف اور واہ واہ چاہیے, واہ واہ بھی کم میں نہیں مطلب ہلکی نہیں چلتی, زیادہ ہونی چاہیے. خالی کان میں بول دیا نا ماشاء اللہ کیا بات ہے, تو طالب علم چاہے گا کہ پورے درجے میں پورے کلاس روم میں میری واہ واہ ہونی چاہیے. کیا یار ماشاء اللہ. اچھا یہ بھی نہیں بلکہ وہ بڑے حال میں جو دعا وغیرہ مانگی جاتی ہے یا وہ اس طرح جمع ہو کر یہ جمع ہوتا ہے نا, اور اس میں میری مطلب تعریف ہونی چاہیے. اس میں بھی نہیں, اب تو اپنے پاس مدنی چینل ہے, مدنی چینل پر ہونی چاہیے. میں نے اتنے نمبر حاصل کیے, میں نے اتنے دن میں حفظ کیا یا اتنے مہینے میں قرآن کریم حفظ کر لیا, میری خوب دھوم دھام واہ واہ, تحفے بھی خاص آئے نہیں ہیں, زیادہ آنے چاہیے. یہ سب یہی لے لینا, آخرت کے لیے کچھ بھی رکھنے کا پروگرام نہیں ہے. کیا آپ چاہتے کیا؟ تو یہ حوصلہ افزائی کے ڈارک پہلو بھی کم نہیں ہے. اور حوصلہ افزائی کا وہ تو شروع میں بتایا کہ حوصلہ افزائی کرے اور ناپ تول کے کرے, جھوٹ نہ بولے, جھوٹ بولتے حوصلہ افزائی کے نام پر. یہ مطلب خوب یعنی کہ ترکیب سے بھلے وہ آپ کا اعلان ہو مدنی چینل پہ ڈنکا بجے، آپ کی خواہش نہ ہو کہ میرا بجے ڈنکا، یہ مطالبہ نہ ہو، دل میں آنا الگ بات ہے، مجبوری ہے کہ آدمی اس کو روک نہیں سکتا، لیکن کسی پر اظہار کیا کہ آنا چاہیے، نہ آنے پر رنجیدہ ہو جانا یہ نہیں ناصب. اللہ پاک ہم کو بس عمل کا ایسا جذبہ عطا کرے اور ایسا ذہن دے دے کہ بس میں جانوں میرا رب جانے، اور کھڑے ہو کر سب کے سامنے اپنی نیکیوں کا اعلان کرنا کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے فلاں کیا، کارکردگی کے نام پر جو سب کے سامنے کھڑے ہو ڈنکے بجا رہے ہوتے ہیں نا، بعض وقت ترس آتا ہے کہ یار بیچارے نے اتنی محنت کی اور کہیں ارے کیا ہوگا اس کا. ریاکاری جو ہے ریا یہ بھی خطرناک ہے، جہنم لے جانے والا کام ہے، سمجھ نہیں ہوتی کر رہے ہوتے. اب وہ سب کے سامنے ظاہر کا جو یوں اعلانیہ بیان کر رہا ہے اس کو ریاکار کہنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے، اس کی نیت تو رب کو پتا ہے. یا آیا ریا کی تعریف یہ کہ میری عبادت اس مقصد کے لیے کرنا یا اس کا اظہار کرنا کہ لوگوں کے دلوں میں میری عزت پیدا ہو، یا اس لیے کرنا کہ مجھے مال ملے. یہ دو صورتیں، میں نے فلاں کام کیا مجھے تحفہ ملنا چاہیے، مال ہی تو ہوتا ہے تحفہ، اس کو چھوٹا تحفہ ملا مجھے اس کو بڑا ملا مجھے چھوٹا ملا، لیکن میں نے تو زیادہ کام کیا، زیادہ محنت کی ہے. یہ واٹ از دس، یہ کیا ہے؟ یہ ریا کی تعریف ذہن میں رکھ لیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کو کام آئے گی. یہ نیک عمل اس لیے کرنا، عبادت اس لیے کرنا کہ لوگوں کے دلوں میں یا کسی ایک فلاں کے دل میں جس کو سنا رہا ہے کہ اس کے دل میں میرا مقام پیدا ہو، عزت بنے، مجھ سے امپریس ہو، متاثر ہو، ہے نا، یہی نا عزت بنے مطلب اس کے. یا یہ کہ مجھے کچھ مال مل جائے، خوش ہو کر کوئی نواز دے مجھے، تو یہ ریا ہے. بہترین قراءت کی اور یہی تمنا ہے کہ کوئی ملے کچھ، بہترین نعت شریف پڑھی ملے مجھے، اچھے اشعار پڑھے. ہمارے یہاں تو خیر یہ تو عام ہے، یہ ریا کی صورت، وہ پیسوں کا چکر، اجرت کا چکر ہے نعتوں میں خاص کر کے یہ داخل ہو گیا ہے. اللہ کریم اخلاص عطا فرمائے کہ یار یار یہ پیسے لوگ کیا دیں گے، ان کے پاس ہے کیا ہے؟ صحیح بولتا ہوں، کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. ہم نے کوئی شعر پڑھا آقا کو پسند آ گیا، جنت سے کم تحفہ نہیں ملے گا، تو یہ کیوں 150 روپے کے لیے یار ہم اپنی اتنی بڑی عبادت کو بیچ دیں؟ نعتیں پڑھنا کوئی معمولی تو نہیں ہے نا، بہت بڑی عبادت ہے، آقا کی ثنا خوانی ہے تو بہت بڑا درجے کا کام ہے، اس کو ہم کیوں مطلب کوڑیوں کے دام ختم کر دیں؟ ہاں ہمارا ذہن نہیں ہے، نیت نہیں ہے، اور پھر کسی نے سونے کی اینٹیں اٹھا کر دے دی، وہ ایک الگ صورت ہے. اپنے اندر حرص نہ رکھی جائے، حرص و تما نے ہم کو برباد کر دیا، ہمارے اندر سے روحانیت نکل گئی اور بس وہ نفسانیت نے جگہ لے لی. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. یہ ایسی بات نہیں ہوتی کہ بعض وقت وہ بدل نہ کہ نصیحہ مت کر نصیحت، دل میرا گھبرائے ہے، اس کو دشمن جانتا ہوں جو مجھے سمجھائے، ناراض ہو جاتے ہیں. اگر کسی کو سمجھاؤ نا برا مان جاتے ہیں. کتنی بڑی بدنصیبی ہے، خدا کی قسم اس کی بہت بڑی بدنصیبی ہے جس کو کوئی سمجھانے والا نہ ہو، اور جس کو لوگ سمجھائیں، سمجھانے سے مطلب انہیں کترائیں کہ ان شر سے بچنے کے لیے اس کو نہ سمجھائیں، یہ مسئلے کرے گا اگر اس کو سمجھائیں گے تو. خدا کی قسم بہت بڑی بدنصیبی ہے. یعنی اس کو یوں سمجھے کہ یہ تو ہم نے جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کی نا، گناہ سے بچانا. کوئی مثال امام غزالی نے اس طرح کی مثال دی ہے، کسی کے کپڑوں میں بچھو نظر آیا اور وہ آپ کو مطلب آپ نے اس کو بتا دیا بھائی آپ کے کپڑوں میں بچھو، وہ بڑا جھٹکے گا، جھٹکے گا اور نکالے گا بچھو، مارے گا اس کو، اور آپ کا بہت شکر گزار ہوگا، تھینک یو ویری مچ. جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے بچا لیا، ہے نا، کتنا واری واری جائے گا. تو دنیاوی نقصان سے بچانے والے کی تو ہم نے مطلب خوب داد دی، جو ہمیں قبر کے سانپ اور بچھوں سے بچا رہے ہیں، جو جہنم کی آگ سے بچانے کی ہے ہماری فکر کر رہا ہے، ہمیں اس کا رستہ بتا رہا ہے کہ یہ چھوڑ دو، وہ کرو، وہ مت کرو. یہ ہم کو برا لگتا ہے، یہ کسی بد نصیبی یار، بلکہ ہم اس کے خلاف ہو جاتے ہیں. اس کو دشمن جانتا ہوں جو مجھے سمجھائے ہے، یہ کتنی بڑی بد نصیبی ہے. اللہ پاک ہمارے حال پر رحم کرے، اور ہم نے کہ جو ہمیں سمجھایا نا، خدا کی قسم یہ ہمارا محسن ہے، جبکہ صحیح خطوط پر شریعت کے دائرے میں رہ کر شریعت کی بات سمجھاتا ہے. بعض وقت سمجھانے والا بھی خطا پر ہوتا ہے، لیکن میں تو کہوں گا کہ اگر وہ خطا پر بھی ہے، اگر ہے مخلص، تو اس پر بھی ناراض ہونے کے بجائے اور اس کی تفہیم کر دی جائے، لیکن اسے بگاڑا نہ جائے، برا بھلا نہ. یہ تو ہمارا اسلام تو نرمی سکھاتا ہے ہم کو. اے فلاح و کامرانی، نرمی و آسانی میں ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے، نادانی میں ڈوب سکتی ہی نہیں موجوں کے طغیانی میں، جس کی کشتی ہو محمد کے نگہبانی میں، صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا پیارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غرور حق کو جھٹلانا، لوگوں کو ذلیل سمجھنا ہے. مسلم شریف کی حدیث میں تکبر کی تعریف بیان کی ہے کہ غرور، تکبر غرور ایک ہی چیز ہے. حق کو جھٹلانا ہے، سچ کو جھٹلانا، حق کو جھٹلانا، لوگوں کو ذلیل سمجھنا ہے. مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں، یعنی متکبر وہ ہے غرور کرنے والا، گھمنڈ کرنے والا، تکبر کرنے والا وہ ہے جو کسی معمولی انسان کی حق بات کو اس لیے جھٹلائے کہ یہ اس آدمی کے منہ سے نکلی ہے، اور مساکین کو حقیر سمجھے، ذلیل سمجھے. آج کل یہ کثرت سے دیکھا جا رہا معاشرے میں. اللہ ہمیں غرور و تکبر سے بھی بچائے، اور چھوٹا بھی اگر کوئی اصلاح کی بات کرے تو بس صمیم قلب قبول کرنے کی سعادت بخشے. بڑا سمجھاتا ہے تو ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے، وہی بات چھوٹا کہے تو چپ کر. اللہ پاک ہدایت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ آپ نے ایک نیک عمل اچھی نیتوں کا عطا کیا ہے کہ کچھ نہ کچھ جائز کاموں سے پہلے اچھی نیت کی جائے. یہ دور ایسا ہے کہ نیک عمل ہو جائے تو بڑی بات، اور پھر ہر کام میں جلد بازی بھی ہوتی ہے، تو نیک کام سے پہلے نیت کرنا بہت مشکل ہے. کیا فرماتے ہیں آپ؟ میرا دوسرا سوال ہے کہ روئے زمین پر مسلمانوں کی بھاری تعداد نماز ہی نہیں پڑھتی، اور جو پڑھتے ہیں وہ جماعت کے پابند نہیں. آپ نے نیک عمل بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا عطا کیا ہے. جماعت کے ساتھ نماز کے فضائل تو سنے ہیں، اور جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھنے کی وعیدیں بھی سنی ہیں. کیا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا معاشرے پر بھی کوئی اثر ہوگا؟
اللہ، نیت کا میں نے جو عرض کیا تو کیا میں نے اپنی طرف سے کیا ہے؟ بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث ہے، اس میں یہ حصہ ہے، انما الاعمال بالنیات، نے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. نیت کے بغیر تو عمل قبول نہیں ہے. یہ مدنی، یہ جو اپنے نیک اعمال کا رسالہ ہوا ہمیں، نیک اعمال جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں، شریعت سے ثابت ہیں، ان کی یاد دہانی کروائیے، یوں کر لو، یوں کر لو، یوں کر لو، جنت میں جانا ہے تو، جہنم سے خود کو بچانا ہے تو، نیت تو ظاہر کرنی ہوگی. اور جب شروع میں بے تکلف ہوگا، جب عادت پڑ جائے گی تو انشاءاللہ بس بآسانی نیتیں ذہن میں آ جائیں گی، کرنا تو ہوگا. دوسرا وہ باجماعت نماز کے تعلق سے ذرا یونیٹی کا اظہار ہوتا ہے اس میں، اور چھوٹے بڑے کا فرق مٹتا ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، کہ اللہ کی بارگاہ میں مالدار غریب اس کا وہ امتیاز نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں زیادہ عزت والا وہی ہے جو اللہ کے نزدیک زیادہ تقوی والا، زیادہ پرہیزگار ہے. تو غریب امیر ہے نا، وزیر جو بھی ہوگا وہ سب صف میں کھڑا ہوگا، الگ سے مطلب کہ بھائی مالداروں کی صف یہ ہے، فقیروں کی صف یہ ہے، قرض داروں کی صف یہ ہے، تو مسکینوں کی صف یہ ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. ویلو تھے پہلو، جو جلدی آ گیا وہ پہلی صف میں. اس کے لیے نہیں کہ سیٹ صاحب کے لیے جگہ کھولو، سیٹ صاحب کی ہر جگہ چلتی ہے، اگر تب بھی یہاں نہیں چلے گی. بادشاہ بھی آئے گا پیچھے کھڑا رہے شرافت سے، اگر جنت میں جانا ہے تو بولے میں بادشاہ ہوں، ہٹیا ہوں آگے کھڑا ہوں، روپ سے لوگ ہٹ تو جائیں گے. یہ جنت کا راستہ بند ہو سکتا ہے اگر یہ راستہ آپ نے ظلمن کھلوایا تو. بہرحال یہ کہ فائدے تو ہیں اس کے، لوگوں کی ملاقاتیں ہوتی ہیں آپس میں، حال احوال پتہ چلتے ہیں، نظر آتے ہیں لوگ، جو نہیں نظر آیا نماز میں ہوتا تھا آج نظر نہیں آیا، تو اب اس کی خبر گیری کرنے کی طرف بھی خوش نصیبوں کی توجہ جاتی ہوگی کہ یار یہ آج یہ ہمیشہ نظر آتا ہے جماعت میں، پہلی صف میں ہی دیکھتا تھا اس کو، آج کیوں نہیں ہے، گھر تو اس کا برابر میں، خبر کرتے ہیں گے بیمار تو نہیں ہو گیا، مسئلہ کیا ہے. تو یوں عیادت کی صورت اگر بیمار ہے تو سستی ہے تو نیکی کی دعوت کی صورت بنتی. یعنی فوائد ہی فوائد ہیں جماعت میں. سب سے اول تو یہ کہ اللہ کا حکم ہے، اس کے نبی کا حکم ہے نا جماعت کا، ورکعوا مع الراکعین، قرآن کریم کا حکم ہے رکوع والوں کے ساتھ رکوع کرو. یوں جماعت جو ہے تو اللہ اور رسول کے حکم کی پیروی کرنا یہ فرسٹ یہی ہے، اس سے ثواب ملے گا. پھر یہ ضمنی فائدے جو دو چار پڑھے تھے وہ یاد آئے، اور یا کچھ اپنی طرف سے ذہن میں آئے تو وہ میں نے عرض کیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ.
مجھے سوال یہ ہے کہ اگر پانچوں کوئی جانور مری ہے تو ان جو دفنان جو اسلامی طریقوں کرو ہے، ان جو کوئی قبرستان بھی ہے؟
اللہ اللہ، یہ بھی اگر تعلیم ہے ان میں کہ حضور سوال کن کے چونتا ہے نا، یہ بھی اگر ذریعہ ہے جو باقی سکھن جو ان کو قبرستان ہے نہ رہی ہوتا ہے بتا رہی ہو کدا ہے زمین دیتا نہ ہے کوئی قبرستان جانور ہے جو بادلے میں ہوئے یہ بتا رہی ہو، سمندر سے نیچے ہوئے تو بتا رہی ہو جانور ہے قبرستان کدا ہے. بہرحال کے جانور جو کوئی قبرستان نہ ہے، نہ جانور کے دفن کرن جو کوئی اسلامی طریقوں نہ ہے. ویسے جانور مر جائے، یہ پوچھا ہے کہ جانور مر جائے تو اس کو دفن کرنے کا اسلامی طریقہ کیا ہے، اور جانوروں کا قبرستان کا پتہ پوچھا انہوں نے. میں ان کو بتا رہا تھا کہ فضول سوالات کی ایک یہ بھی مثال ہے جس کا کوئی سر پیر نہ ہو. دیکھا وہ جانور قبرستان زمین پر تو نظر نہیں آتا، اگر بادلوں میں ہو یا سمندر کے نیچے ہو تو آپ بتاتے. میں نے کہا وہ کہاں اس کا کوئی پتہ، اگر پتہ چل گیا تو پھر وہ سواری بھی ایسی تیار رکھنی پڑے گی نا جس کے ذریعے اس قبرستان جایا جائے. بہرحال فضول سوال ہے، کوئی نہ اسلامی طریقہ ہے تدفین کا، اسلامی طریقہ بھی پوچھا ہے. البتہ یہ کہ جانور مر گیا تو یہ ہے، یا جو جانوروں کی اجڑی آنت جو پھینکنے کی آلائش ہوتی ہے، اگر یہ ڈال دیں گے تو لوگوں کو تکلیف ہوگی، بدبو پھیلے گی، تو کسی ویران جگہ پہ لے جا کر اس کو دفن کر دے، انہیں گڑا کھود کے اس کو ڈاب دے، اس میں اسی طرح جانور کو گڑا کھود کے ڈال دے، اوپر پاٹ دے تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو، اس کے جراثیم نہ پھیلیں. یہ ایک مطلب مشورہ تو نرس کر رہا ہوں، ہے لکھا ہوا اس کا، یہ اوج اور آنتوں وغیرہ کا تو پڑھا ہے میں نے، اس طرح اس کو مطلب کر دے. اگر کوئی دفن نہیں کرتا، ویرانے میں یوں پھینک کے آ جاتا ہے جہاں عام طور رفت نہیں ہے، لوگوں کی نابادی ہے تب بھی کوئی عرض نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، وہیں سڑ سوکھ کے وہ بکھر جائے گا جانور. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
سیدی امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ 3 دن پہلے میری بیٹی کا انتقال ہوا تھا، اس کے لیے دعا بھی کیجئے گا، اللہ پاک ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. اور سوال یہ تھا کہ تعزیت کے لیے مختلف انداز اختیار کیے جاتے ہیں، آج کل جیسے سوشل میڈیا کا دور ہے، واٹس اپ کے ذریعے لوگ اسٹیکر پر تعزیت کرتے ہیں، یعنی اسٹیکر بھیج دیتے ہیں جس میں ہوتا ہے اللہ آپ کے مرحوم کی مغفرت فرمائے یا اللہ آپ کو صبر دے. تو اس حوالے سے پوچھنا تھا کہ تعزیت کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے اور کن باتوں کا خیال کرنا چاہیے، اور جس سے تعزیت کی جائے تو اسے کیا انداز اختیار کرنا چاہیے، کس طرح جواب دینا چاہیے.
اللہ 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 پاک آپ کی بچی کو آپ کے لیے، آپ کی امی کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے اور مغفرت کا سامان ہو، جنت کے دروازے پر آپ دونوں کا استقبال کرے،
آمین،
جہنم سے رکاوٹ بن جائے. حدیثوں میں اس طرح کے مضامین ہیں، نابالغ بچے کا انتقال جو ہے یہ ماں باپ کے حق میں وہ بڑا مفید ہوتا ہے، اگرچہ وہ غم سے ڈال ہو جائے لیکن ہے مفید. آپ کے وہ کچھ دعا کے لیے تو مجھے پیغام ملا تھا، میں نے دعا کی آپ ہی نے بھیجا تھا، جی جی، تو میں نے دعا پیغام دے دیا تھا،
جی جب بچی بیمار تھی اس وقت آپ کی طرف سے مجھے ملا تھا پیغام.
جی جی میں آپ سے تعزیت کرتا ہوں، اللہ پاک آپ کو آپ کے خاندان کو صبر عطا فرمائے، اور یہ آپ کے لیے آخرت کے لیے سرمایہ ہے انشاءاللہ. اب یہ کہ تعزیت، اب یہ ٹیکنالوجی آگے نکل گئی، ورنہ یہ کہ جس کے یہاں میت ہو جائے نا اس کے ایک ایک سے تعزیت کر رہی ہوتی ہے، میت کا جو والی وارث ہوتے ہیں، سوگوار ہوتے ہیں، خاندان کے اہم افراد ایک ایک سے تعزیت کرے، اور تعزیت مل کر کرنا یہ مفید ہوتا ہے. بعض صورتوں میں ٹیلی فون پر بھی تعزیت، پہلے ٹیلی فون پر ہوتی تھی، مل کر بھی ہوتی تھی، اب یہ کہ دور دراز ہو تو آدمی جا نہیں پاتا دوسرے شہر، تو فون کر لیا، خط کے ذریعے بھی تعزیت ہوتی ہے. اب یہ کہ جیسا موقع، اچھا مرد عورت کی تعزیت نہ کرے، اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ عورتوں کو تعزیت کی جائے، اجنبیہ کو تعزیت کرنا منع ہے، اجنبی اجنبیہ سے تعزیت نہ کرے. اب یہ کہ اسٹیکر کے ذریعے تعزیت، یہ بالکل لیٹسٹ اسٹائل ہے، اور اس سے غالباً وہ سامنے والا مطمئن نہیں ہوگا، اور یہ ہمارے سامنے ایک مشاہدہ بھی ہو گیا نا ایک طرح سے، کہ ان کے یہاں یہ صدمہ آیا بچی کا، اسٹیکر آئے ہوں گے، انہوں نے اس پر یہ پوچھا، اس سے لگتا ہے کہ یہ اسٹیکر والوں سے مطمئن نہیں ہوئے، تو جنہوں نے اسٹیکر کے ذریعے ان سے تعزیت کی، ایک مشورہ بھی ہے کہ یہ تعزیت چاہیں تو، مگر یہ کہ ایک بار تعزیت کرنی ہے نا، دوبارہ بھی منع ہے، یہ تجدید حزن غم تازہ ہونے کا باعث ہے. اس لیے مشورہ یہی دوں گا کہ دل بڑا رکھا جائے، اسٹیکر سے بھی بقا لیا جائے، قبول کر لیا جائے، وہ نہ دوبارہ کرے، تعزیت تو اس نے کی ہے اگرچہ اسٹیکر کے ذریعے کی ہے، اور زیادہ دل جوئی کا باعث بعض صورتوں میں مل کر ہی ہوتا ہے، لیکن کوئی مصروف ترین آدمی ہے یا اس کی کوئی مجبوریاں ہیں اور یا ملنا دشواری ہے، تو فون پر یا صوتی پیغام، وائس میسج یا ویڈیو کے ذریعے، ویڈیو میسج کے ذریعے تعزیت کی جائے، تو جیسا موقع تعزیت کی جائے. جو جاننے والے وہ کریں گے، ذرا وہ ہر ایک تو جان پہچان ہوتی نہیں ہے، لیکن اگر جان پہچان نہ ہو اور کرے تب بھی صحیح ہے. اب جیسے کہ ایک میں ہوں، مجھے لوگ جانتے ہیں، میں ان کو نہیں جانتا، اور کوئی اگر اپنے یہاں کا بتائے کہ یہ ہوا تو مجھے چاہیے کہ میں تھوڑا تعزیت کر لوں، دل اس کا بہلے گا، خوش ثواب ملے گا. تعزیت کرنی چاہیے. یہ تعزیت نہ کرنے سے بڑا بعض اوقات مطلب ہے کہ دل ٹوٹتا ہے آدمی کا, اور تعزیت کرنے سے بہرحال اس کو تسلی ہوتی ہے, اس کو مطلب ہے کہ ایک خوشی حاصل ہوتی ہے, غم جو ہے نا اس پر کچھ نہ کچھ مرہم لگتا ہے. کوئی پوچھنے والا ہی نہ ہو, گھر میں لاش پڑی ہے, آپ بتائیے اس پر کیا گزرے گی, اتنا بڑا اس کے لیے لوس ہوگا. تعزیت کرنے سے فائدہ ہوتا ہے, محبت بڑھتی ہے. مجھے ایک ماضی کا یاد آیا واقعہ, ایک یعنی دعوت اسلامی شاید شروع نہیں ہوئی تھی, نہیں ہوئی تھی, سے پہلے کا واقعہ. ایک نوجوان میرے پاس آتا تھا, پھر آنا اس نے بند کر دیا تھا, ناراض والے بنجیے, اور کوئی خاص مطلب میری توجہ بھی نہیں تھی اس پر. اب وہ میں ان دنوں نور مسجد میں امامت تھی میری, یا پتہ نہیں شہید مسجد میں تھی امامت. مجھے پتا چلا کہ ان کے والد صاحب فوت ہو گئے, میں تو فجر میں مجھے پتا چلا, فجر کی نماز کے بعد چلا گیا, گھر چلا گیا, وہاں کچھ دعا وغیرہ کی, پھر جنازے میں پہنچ گیا میں, اور جنازے میں ذرا اس وقت میرا کوئی قد نہیں تھا, جیسے آج کل لوگ اتنی محبت کرتے ہیں اور ڈھیر سارے ہیں جو ہیں, وہ ایسا کچھ نہیں تھا خاص. نماز جنازے کی ہوئی, وہ بھی امام صاحب تھے اس وقت, میں نے بھی جنازے کی نماز پڑھی, اور پھر میں قبرستان چلا گیا لوگوں کے ساتھ, تدفین میں آگے آگے میں یہ کام بہت کیا, میں نے آگے آگے تدفین میت کو اتارنا اور مٹی ڈالنا اور سینے رکھنے میں تعاون کرنا, اور یہ آگے کام کیے میں نے. پھر وہ تن قبر میں اتر جانا, تو کفن کھولنا, تو کل کی مٹی ہمارے یہاں ایک رواج ہے, پڑھ پڑھ کے لوگ دیتے ہیں. خیر تو میں نے مطلب میں پیش رہا, اس کا نتیجہ یہ مجھ سے بالکل خلاف ہو گیا تھا میری یہ نوجوان, اور اس کو پھر اس نے سب یہ کھولا کہ فلاں نے مجھے آپ کے بارے میں بڑا مس گائڈ کیا تھا, میں اس کی باتوں میں آ گیا. لیکن وہ میرے باپ کے جنازے میں نہیں آیا, آپ نے میرے باپ کے تعلق سے اتنا سارا ساتھ دیا میرا, اس کو میرے دل میں محبت ہو گئی, اور وہ محبت یہ کہہ سکتا ہوں کہ آج تک قائم ہے. اب بھی وہ سمجھو کہ جان چھڑکے ایسا اپنے اوپر, جبکہ پروپر ماحول میں نہیں ہے دعوت اسلامی کے, لیکن مضبوط. یہ میں فائدہ بتایا آپ کو کہ کسی کے غم میں, اب شادی میں جاؤ گے نا اس کو وسوسے آئیں گے, آیا بھی کوئی بھاگا, کھانا پینا ہوتا ہے نا, مال مال کھانا ملتا, اتنا امپریشن نہیں پڑتا جتنا میت میں. پانی بھی نہیں پلا دوں گا, میت میں کون پلائے گا پانی, پھر یہ آدمی بھاگ دوڑ کرے نا اس کی میت کے تعلق سے بڑا فرق پڑتا ہے. اسی طرح مریض کے لیے آدمی بھاگ دوڑ کرے نا تو وہاں کھانا نہیں ملتا, پانی بھی نہیں ملتا, بھاگ دوڑ کرے, مقصود رضا ہی نہیں ہو. میت یعنی جو مریض ہے وہ بھی متاثر ہوگا, مریض اگر دنیا سے چلا بھی گیا اس کے جو خاندان والے متاثر تو نیا ری بچارا اس نے بڑا ساتھ دیا, پھر یہ آپ کی نیکی کی دعوت یوں مؤثر ہوگی, فائدہ ہوگا. میں تو پہلے یہ میرا شروع میں یہ اس طرح کا بھی انداز تھا کہ جیسے نکلا کہیں لوگ دری بچھا کر بیٹھتے ہیں اور وہ جمع ہوتے ہیں تعزیت کے لیے, میں جیسے کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ میں بیٹھ گیا دری بچھی ہوئی ہے, پھر تھوڑا آگے پیچھے دیکھا کہ کس کا انتقال, اس کی ماں کا, سرک کیا اس کی طرف, دلاسا دیا, ہاں بھائی دعا کرو اس سال سواب, یہ سورہ فاتحہ سورہ اخلاص پڑھ کے اس طرح میں. ارے یہ پوچھتے ہوں گے یہ کون ہے, شاید دعوت اسلامی ان دنوں نئی نہیں تھی, اس طرح بھی الحمدللہ مطلب لوگوں کے دلوں میں اترا جا سکتا ہے. وہ آپ کو ہر وہ کام کرنا ہے جس سے آپ اللہ کے لیے یہ کریں, لوگوں کے دلوں میں اتریں, تو اس طرح آپ کی نیکی کی دعوت لوگ فوراً قبول کریں گے. کڑ فون کریں گے تو لوگ اٹھا کے پھینک دیں گے, آپ بھی نہیں پوچھے, آپ کو مان سے کو بلائے تو ہی جائیں گے. خود ایسے موقع پر خود چلا جانا عافیت, شادی میں نہیں آنا چاہیے, کھانے کی دعوت میں بن بلائے نہیں جانا چاہیے، اس کا میں نہیں کہتا. ہاں نکاح میں جانے میرج نہیں ہے، نکاح میں جہاں کھلایا نہیں جاتا، مسجد میں نکاح ہوتا ہے تو نمازی بھی بیٹھ جاتے ہوں گے تو یہ پرابلم نہیں ہے، لیکن کھانے کی دعوت میں جانا جائز نہیں ہے بغیر دعوت کے. ہاں نیاز ہے اور قرینہ موجود ہے، سب وہ کھلا رہے ہیں، بلا بلا کر یہ شامیانہ لگا ہوتا ہے اور کوئی خاص اہتمام نہیں ادھر ہوئے لوگ آئیے بھیا آؤ وہ سب بیٹھ رہے ہیں، اس میں کھانے مرض نہیں ہے. لیکن نیاز میں بھی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اہتمام ہوتا ہے رشتے داروں میں یا دوست احباب میں، باقاعدہ دعوت دی جاتی ہے، کارڈ دیے جاتے ہیں، اس نیاز میں بھی جانا جائز نہیں ہے. جبکہ کہ محدود پیمانے پر یا جس طرح بھی مخصوص لوگوں کے لیے کیا ہے، تو یہ لوگ بات سمجھتے ہوں گے کہ نیاز سب کا حق ہے، آپ کا حق ہے کیا ہے، ڈالو جی میں پیسہ منگواؤ، دیکھ حق ثابت کرو اپنا، ایک ساری کھا جا، اسی بات مت لگانے دو، کسی کی دیکھ میں گائے کو سر مطلب ڈالتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
نے تعزیت کے تعلق سے میسج کے ذریعے، فون کے ذریعے، بعض رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں ایسا لگتا ہے کہ شاید فون، واٹس اپ، میسج یہ شاید قبول نہیں ہو پاتا، اور چونکہ اب یہ چیز آ گئی ہے تو ہم سہولت کے نام پر نہیں جاتے، لیکن پہلے بھی تو لوگ بسوں میں بھی، ویگنوں میں بھی، رکشے میں مختلف انداز سے جایا تو کرتے تھے تعزیت کے لیے. آسانی تو اس وقت بھی نہیں ہوا کرتی تھی، لوگ کام کاج یا نوکری وغیرہ کرتے تھے اور باقاعدہ چھٹیاں لے کر جاتے تھے. جیسے آپ نے اپنے بارے فرمایا، وہ کوئی سہولتوں والا تو دور تھا نہیں، گئے تھے گاڑیاں ہیں آگے پیچھے سب ہے، بسوں میں تھا، جس بس میں میت جاتی ہوگی آپ اس بس میں بھی بیٹھ جاتے ہو گے. تو یہ ساری چیزیں آج کل یقیناً مصروف دور ہے اور ہمیں پاس سہولتیں آ گئی ہیں، لیکن بعض ایسے خاندان کے ایسے رشتے ہوتے ہیں کہ ان سے یہ ایکسپیکٹ یا ان سے توقع نہیں کی جاتی کہ یار وہ خالی میسج کے ذریعے، فون کے ذریعے یا یوں تعزیت کر لے گا، اس کو مطلب آنا بنتا ہے. ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟
مدینہ بڑی توجہ دلے کیونکہ جیسا اس سے رشتہ نہ تھا، اب قریب ترین رشتے دار اگر اسٹیکر بھیج دے گا تو محبت بڑھنے کے بجائے نفرت بڑھ جائے گی، یا خالی فون پر گزارا کر لے گا اور رشتے دار قریب ترین ہے اور آپ اس کے چار میتوں میں جا چکے ہیں قبرستان، یہ خالی فون پر گزارا کر لے تو جمے گا نہیں.
مجھے
جیسا مطلب موقع ایسا،
مجھے آپ کی عیادت کے تعلق سے یاد ہے وہ آپریشن والا جو کیس تھا کہ آپ نے مطلب کہ یہاں تک بھی ہوا ہے کہ جن سے آپ کو خاص توقع، یعنی یہ چند مہینوں کے بعد آپریشن کے بعد جب مدنی مذاکرے یا فیضان مدینہ میں شروع بھی ہو گئے تھے، آپ اس وقت بھی یہ بیان فرماتے تھے کہ مطلب کہ مجھے جن سے بہت امید تھی کہ یہ مجھ سے بھرپور تعزیت عیادت کریں گے اور میری طبیعت پوچھیں گے، انہوں نے اب تک بھی نہیں پوچھا. اچھا آپ نے یہاں تک بھی فرمایا کہ جب میں یہ کہہ رہا ہوتا ہوں کہ انہوں نے نہیں پوچھا تو وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اس وقت بھی ان کو یہ تھی سمجھ پڑتی کہ یہ ساتھ ہو سکتا ہے کہ ہم کو کہہ رہا ہوگا. تو یہ دل میں رہتا ہے کہ یار کم از کم اس کو تو پوچھنا چاہیے تھا.
بیسی یار بیسی ہوتی ہے، بعضوں کو احساس ہوتا ہی نہیں ہے، پوچھتے ہی نہیں ہے، ہم مر بھی رہے نا تب بھی بولیں گے کیا حال ہے اور سناؤ ٹھیک ہے نا سب. تو میں ایک چٹکلے بتاتا ہی ہوں نا کہ ہاسپٹل کے باہر کھڑا ہوں اور مطلب اندر قرینہ بھی واضح ہے کہ مطلب میرے سے عام تھوڑی نکلتا ہوں، تو یہ جانا ہے تو کسی نے کیا حال ہے ٹھیک ہے اور سناؤ. میں نے کہا ڈاکٹر کے پاس آئے ہوں ہاسپٹل اور سب ٹھیک ہے نا. اب میں اس کو کیا جواب دوں یار،
جواب کیا
ہے؟ بھاشا ہی نہیں سمجھتا ہے کہ کہہ رہا ہوں ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں تو ہال ٹھیک ہے نا، وہ ٹھیک آدمی بھی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے.
اللہ اللہ اللہ، یہ الگ الگ نیچر ہوتے ہیں.
رسمی رسمی ہے ٹھیک ہے نا، طبیعت ہے نا اپنے، میں تو صحیح بہت مجھے تو طبیعت پوچھتے رہتے ہیں، جس دن نے فائل نکالی نا پوچھنا چھوڑ دیں گے. بوڑھے بوڑھا جو ہوتا ہے نا اس کا انگ انگ جو ہے نا وہ مریض ہوتا ہے، روئے روئے میں بیماریاں گھسی ہوئی ہوتی ہیں. اب یہ کوئی فائل آپ کو دے ہوئے تو پتا چلے آپ کو، اسے سے واسطہ پڑے نا آپ کو تو پوچھنا چھوڑ دو گے، خالی رسمی پوچھتے ہیں. برل یہ کہ الحمد للہ رب العالمین علی کل حال دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ.
اچھا اس پر بھی لوگ یہ سمجھتے نہیں ہے کہ یہ جملہ کیوں کہا گیا ہے، طبیعت کا کیا معاملہ ہوگا جو اس جملے کو آپ نے بیان, جبکہ اس جملہ کب کہنا ہے, کیسے کہنا ہے, اس کی پوری تفصیل آپ نے بیان کی ہے, مگر جملہ سننے کے بعد بھی یہ نہیں خیال آتا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ اس طرح کے بھی چیزیں ہیں جس کو اظہار نہیں کرنا. مگر اللہ کا شکر ہے یہ ساری آپ نے سچ اور جھوٹ کے تعلق سے وضاحتیں فرمائی ہوئی ہیں. تو اس میں میں آپ کو ایک عرض کروں مدنی چینل, میں کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ کوئی عزیز اپنی کسی عزیز کی عیادت کے لیے جانا, وہ پتا چلا بیمار ہے تو دور گھر تھا نا, تو وہ اپنے بچے کو لے کر گیا اس کی عیادت کے لیے, اور طویل سفر تھا تھوڑا سا, اور گیا اور عیادت وغیرہ کی, اور عیادت وغیرہ کرنے کے بعد کمرے سے جیسے وہ باہر آیا تو باہر آنے کے بعد اس کے بچے وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے, تو بچے وغیرہ کہنے لگا کہ ہیں تو بہت بیمار. اچھا دیکھیں میں بہت دور سے آیا ہوں, میں تعزیت کے لیے نہیں آ سکوں گا, لہذا میری تعزیت ابھی سے قبول کر لیجئے گا. یہ تھا نا, یہ باتوں کا جیسے بھی لوگ ہوتے ہیں. میں ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ ایک چند مریض کی عیادت کے لیے گیا, تو اس نے پوچھا کہ کیا حال ہے, تو اس نے اپنی بیماری بتائی. ہو یہ پرابلم ہے, پچھلے ہفتے تو میرے دوست کا انتقال ہوا اس میں, اور وہ میرے فلاں عزیز کو بھی یہ مسئلہ تھا, یا وہ بھی بیچارہ نہیں بچ سکا, اس نے ایک دو موتوں کی خبریں سنائی اس کو, کہا میرے لیے کوئی کام ہو تو بتائے گا, کوئی آئندہ مت آنا. تو یہ ماشاءاللہ جو دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں بھی ماشاءاللہ ہمارا تو باقاعدہ یہ کورسز وغیرہ بھی ہوتے ہیں, یہ کفن دفن میں اور اس میں یہ چیز سکھایا جاتا ہے, مدنی مذاکروں میں بھی شروع سے ہی سکھایا گیا ہے عیادت کرنے کے تعلق سے, تعزیت کرنے کے تعلق سے, کیا پڑھنا ہے, کیسے کرنا ہے, کتنی دیر بیٹھنا ہے, اس کے پورے مدنی پھول ہیں. اور آج کل الحمدللہ یہ اللہ نے چاہ تو یہ ایک باقاعدہ ایک بہت خوبصورت سا مدنی گلدستہ اور ایک عیادت و تعزیت کے تعلق سے پورا ایک بیان ہے, جو میں امید کرتا ہوں کہ اگر یہ یوٹیوب پر اور سوشل پیجز کے اوپر اس کو اچھے انداز سے ایڈٹ کر کے دیا جائے تو شاید ایک بڑی تعداد ہے جسے فائدہ ہوگا.
امید کرتے ہیں, آرزو کرتے ہیں؟
آرزو کر لیتا ہوں,
اگر ہے آرزو تو.
وہ آپ آرزو,
آپ کا کہنا آرزو کا پتہ تو دے رہا ہے.
جی آرزو,
امید بعض وقت نہیں ہوتی.
جی اللہ خیر کرے. صلوا علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد.
حضرت صاحب سے میں ایک سوال کرنا چاہوں گا. مجھے شکایت ہے کہ جب میں صبح اٹھتا ہوں تو میرے سارے بدن میں بہت زیادہ درد رہتا ہے, جس سے میں بالکل سست رہتا ہوں. لہذا کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ میں صبح اٹھوں, چاقو چوبند رہوں.
اللہ پاک آپ کو شفا کلیہ عطا فرمائے, اور اس لیے چاقو چوبند رہیں تاکہ آپ اللہ کی عبادت زیادہ کر سکیں. اگر آپ اٹھیں, تہجد ادا کریں, پھر فجر کی نماز با جماعت پہلی صف میں پہنچیں, انشاءاللہ آپ چاقو چوبند. اور یا سلام 111 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے پئیں, خود پر دم کریں, چلتے پھرتے یا سلاموں پڑھیں, تو انشاءاللہ دونوں جہانوں کی سلامتی. یہ سوال کا جواب. اچھا اب یہ ہے کہ سب کے لیے مدنی پھول, یہ جو ہمارے یہاں عام طور پر بولتے ہیں شکایت ہے. اعلیٰ جدید دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں, عوام و خواص کے یہ بھی زبان زد ہے کہ بخار کی شکایت ہے, درد سر کی شکایت ہے, زکام کی شکایت ہے, وغیرہ وغیرہ. اعلیٰ حضرت فرمانے آگے یہ مثالیں دے کر یہ نہ کہنا چاہیے, اس لیے کہ جملہ امراض یعنی تمام بیماریاں, تمام بیماریوں کا ظہور یعنی ظاہر ہونا, ڈکلیئر ہونا من جانب اللہ ہوتا ہے, اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. تو شکایت کیسی, جب اللہ کی طرف سے کہ بیماری دی گئی ہے اور ظاہر اللہ کی طرف سے وہ بیماری ظاہر ہوئی ہے. اعلیٰ حضرت کے الفاظ بھی بڑے ادب والے ہیں, بیماری اللہ کی طرف سے ظاہر ہوئی ہے تو اب اس کی شکایت کیسی. حوالہ حیات اعلی حضرت حصہ 3 پارٹ 3 پیج نمبر 94 شکایت ہے. یہ کہنا جو ہے نا یہ نیٹک, کس سے شکایت ہے؟ بیماری ملتی کہاں سے یا بھی کہاں سے جاتی ہے؟ سب سمجھ گئے ہوں گے, ٹھیک ہے نا. اللہ نے جو چاہا وہ کیا, قدر اللہ وما شاء فعل, رب نے جو چاہا وہ ہوا. تو اس لیے یہ شکایت جاتی کہاں ہے؟ رب کی طرف جا رہی ہے, رب سے شکایت کی نہیں جاتی, عاجزی کی جاتی ہے. اگرچہ نیت نہیں ہوتی کہنے والے کی, یہ ایک عام لفظ ہے, شکایت ہے, فلاں مرض کی شکایت ہے, فلاں درد کی شکایت ہے, اس بیماری کی 2 سال سے شکایت ہے, بولتے نا. یہ ہمارے عام بول چال میں یہ لفظ بولا جاتا ہے. سرکار اعلی حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ نے اس کی گہرائی میں گئے اور ہمیں سمجھایا خیال رکھنا ہے. میں اس کو یہ نہیں کہتا کہ گناہ کا کام ہے یا کوئی ایمان میں خلل آ گیا, منع کیا اعلی حضرت نے اسے, یہ لفظ جو ہے صحیح نہیں ہے یہاں بولنا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی مذاکرے میں پابندی سے آئے کریں, انشاءاللہ آپ وہ باتیں سیکھیں گے جو عام طور پہ کتابوں میں آپ کو مشکل ملیں گی. سینکڑوں کتابیں پڑھیں اور پھر ملے, ہماری تو صحیح بات ہے الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ. میری زندگی گزر گئی کتابوں میں اور متعلم ماں کی جوتیاں سیدھی کرتے ہوئے الحمدللہ. تو یہ جو اب وہ بچی کھچی عمر ہے, اللہ کرے کہ بھائی اس میں اپنے جو بھی تجربات ہیں اور یہ میرے پاس جو بھی ہے وہ آپ سب میں پہنچاتا رہوں. من قریب سارے شور مچنا ہے کہ گیا ہر رات ہوئے, بس یہ کہ یہ خبر آئے وطن میں, مدینے سے یہ خبر آئے وطن میں مر گیا عطار ہے. اللہ کرے مدینے میں آقا کے جلووں میں ہوتا ہے, ورنہ بہرحال مرنا تو سبھی کو اگر بوڑھا رہ جاتا ہے جوان چلا جاتا ہے, لیکن جوان کو امید ہوتی ہے, بوڑھے کو مایوسی, کب کیا کرے گا, کب تک جیے گا, اللہ ایمان سلامت رکھے. یہ بولتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے, لیکن اب کوئی بولے میں موت سے نہیں ڈرتا تو میں ایسا جھوٹ تو بول نہیں سکتا, میں دنیا کو منع کرتا ہوں میں جھوٹ نہیں بولنا. کئی سال پہلے کسی نے مجھے کہا تھا, ایک پارٹی نے, بڑا آدمی تھا, کوئی سی بات نکلی تھی, آپ تو موت سے نہیں ڈرتے نا, میں ڈرتا ہوں. بس آپ نے, میں جھوٹ کیوں بولوں, میں ڈرتا ہوں. جب اسے گارڈ وغیرہ کھڑے ہارے سو کھڑے, ڈرتا نہیں ہوتا, سب کو بگا دیتا میں, ڈرتا ہوں بھائی, اللہ میری حفاظت کرے. گارڈ کیا بچائیں گے, ان کی بھی اللہ جی حفاظت کرے گا. تو یہ جھوٹ نہیں, بھیا ہم بولتے ہیں میں کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا, بلی میاؤں کرتی ہے, گلی کے نکڑ میں کتا کھڑا ہوا ہے, پتا نہیں کاٹے گا نہیں کاٹے گا, تو ہمت نہیں ہوتی جانے کی, کتا بھونکتا تو جان نکلتی ہے, کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا. تو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے, بڑا بول اچھا نہیں. ایک بڑے بول والے کا مجھے قصہ یاد آیا, پرانا ہے کافی, وہ اسی طرح بےچارا, وہ سب سے وہ سینہ تانے اور غصہ اٹھائے اور بارہ وہ بڑی بڑی باتیں کرے, میں اس کی سنتا رہتا تھا. ایک بار بس یہ پکڑ میں آ گیا بےچارا, پکڑ میں آ گیا, اسی کو اسی طرح اس نے کوئی دھمکی ومکی دی, ایک بےچارا وہ کوئی کپڑے بھیجتا تھا, وہ خود تو بےچارا لڑنے ایسا نہیں ہوا, وہ اپنے نیا دوستوں کو بلا لیا, کیا کیا وہاں گئے, یقین وہاں نے اس کو ہم مارا ہے, اتنا مارا ہے, سب میرے دیکھا ہوا منظر بتا رہا ہوں, کہ سمجھو کہ وہ بھول گیا بولنا, کہ اسے روادار کو بلا اور اس کو بلا اور سب بھول گیا. اس لیے بڑا بول کبھی میرے جو بھی سننے والے ہیں کبھی بھی نہیں بولنا, اللہ سامنے عاجزی کرنی, میں کمزور بندہ, میں عاجز بندہ, ہے کیا یار, پھوپا کرے آدمی, اکڑے کیا اکڑے, پیٹ میں گند بھرے ہوئے گھوم رہے اور آکاڑ رہے, 2 بار گندی جگہ سے نکلے ہوئے وہ آکاڑ رہے, کیا آکڑ. اور پھر ہمارا اینڈ جو ہے وہ سڑا ہوا مردار, ایسی بدبو کے کوئی قریب سے نہ گزرے, مرنے کے بعد انسان کو چھوڑ دیں آپ, ایسی بدبو نکلتی ہے کہ جانور کی اتنی بدبو نہیں نکلتی جتنی انسان کے مرنے کے بعد بدبو نکلتی. انسان عمدہ غذائیں نہیں کھاتا ہے, بہترین غذا کھاتا نا، پھر جو یہ نکالتا ہے وہ آدمی اس کو دیکھنا پسند نہیں کرتا. جانور گھاس چارہ کھاتا ہے، اس کیا جو بھی نکالتا ہے وہ کام آتا ہے. اس کے وہ جیسے گائے بکرے اور یہ گائے بھینس، اس کو جلاتے ہیں لوگ. ابھی سردیوں میں تو اس کا خاص سیزن آ رہا ہے، یہ کام کا ہے، ان کا گوبر بھی کام آتا ہے. لیکن انسان کا اتنا مطلب جتنی غذا عمدہ ہوگی اتنا ہی وہ چیز خراب ہوگی. اس میں کیا ہمارے لیے عبرت نہیں ہے یار؟ ہم ہیں کیا؟ چند گھڑی ہماری صحبت میں رہا، بہترین بریانی قورمہ اور کڑھائی اور فرائی گوشت تھوڑی دیر ہمارے پیٹ میں ہماری صحبت میں رہ گیا، لپٹ کر رہا، پھر جب یہ نکلا تو اس کو کیا فیض ملا ہے نا؟ اس کو جب دیکھنا ہی پسند نہیں. اس کا تذکرہ بھی سنتے ہوئے تھوڑا یوں ہوتا تھا کہ یار یہ کہاں نکل گیا، صحیح نکلا ہوں، سمجھا رہا ہوں. اس طرح کی باتیں بزرگ لکھ کر چلے گئے، میں وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ
وسلم.
سجا عرش کبریا، گئے نبی آ گئے نبی. پرچموں کی ہے بہار ہے خوشی یہ شاندار، ہر طرف برس رہی ہے رحمتوں کی جو پھوار، ہر طرف برس رہی ہے رحمتوں کی جو پھوار، ہر طرف سما کیف سے بھرا، آ گئے نبی آ گئے نبی.
ماشاء اللہ، پیارے پیارے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں، مرحبا، ماشاء اللہ. اللہ سب کو، بچوں کو عالم باعمل مفتی اسلام دعوت اسلامی کا مخلص مبلک بنائے، اپنے والدین کے ساتھ حج نصیب کرے، میٹھا مدینہ دکھائے.
ایک ناظر کا سوال یہ ہے کہ ہماری فیکٹری میں ملازمین کو نماز عصر اور مغرب کے لیے 15 منٹ کا بریک دیا جاتا ہے، لیکن بعض ملازمین 45 منٹ لگا کر آتے ہیں، تو ایسے ملازمین کو کس طرح سمجھایا جائے اور یہ کرنا کیسا؟
15 منٹ دیا جا رہا ہے، لیکن 15 منٹ میں نماز پڑھ تو سکتے ہیں، ہاں پڑھ تو سکتے ہیں. ابھی آدھا گھنٹہ لیٹ لیتے ہیں تو کٹوتی ہے نا. ہاں نفل بھی اگر نجی ادارہ نا، پرائیویٹ ادارہ تو سیٹ اجازت دے تو نفل کے لیے رک سکتے ہیں، تلاوت برد و وظائف کر سکتے ہیں، ورنہ یہ کہ فرض اور سنت موقع دا. اگر جیسا ادارہ وقف کے ادارے میں اجازت مانگ بھی نہیں سکتے، کوئی دے بھی نہیں سکتا، دے تو بھی وہ اجازت وہ ویلڈ نہیں ہوگی نا. عرف سے ہٹ کر جو بھی وقت گزاریں گے اس کی کٹوتی کروانی پڑے گی. اس کا صحیح سمجھانے کا طریقہ تو شاید یہی ہو، کٹوتی کر لی تو خود ہی 15 منٹ میں آ جائے گا، باقی ہو سکتا ہے ہاں کرتا رہے. لیکن کے بعد وہ ایسے ملازم ہوتے ہیں کہ وہ سیٹ مجبور ہوتا ہے، سیٹ کو ضرورت ہوتی ہے اس ملازم کی. بعض ملازم ایسے ہوتے ہیں ان کو ملازم کو سیٹ کی ضرورت ہوتی ہے، دونوں صورتیں ہیں. اس حساب سے مطلب وہ چلنا ہوگا سیٹ کو، سیٹ باس جو بھی مالک ہے وہ اس دکان کا یا فیکٹری کا.
وقف کے تعلق سے آپ نے ابھی احتیاط ارشاد فرمائی اور اس کا حکمی بیان فرمایا، اب ہر ایک پر وقف کا ذمہ دار نظر رکھ سکے، یہ اتنا آسان نہیں ہوتا جب کوئی بڑا ادارہ ہوتا ہو، سینکڑوں یا ہزاروں کے ملازم ہوتے ہوں. اب جو ملازم ہے وقف کے ادارے میں جو اجارہ لے رہے ہیں، سیلری لے رہے ہیں، انہیں بعض اوقات پتا ہوتا ہے کہ میں نے کہاں کہاں کوتاہی کی ہے، یا ان کا جیسے کہ ایسا اس طرح کی ڈیوٹی ہے کہ ان کو جاگنا ہے اور وہ سو گئے نا گھنٹہ آدھا گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ، دو کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا بعض اوقات، یا اور کوئی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، موبائل پر عرف سے ہٹ کر وقت گزار دینا اور پورا ایک کام کا حرج واقع ہو جاتا ہے. تو ایک وقف کے ملازم کے اندر یہ حساسیت پیدا کیسے ہو جائے کہ وہ مطلب اس کو نوٹ کرے کہ یار یہ مطلب کہ میں لے نہیں سکتا اس کے پیسے, نہ میں کسی سے معاف کروا سکتا ہوں.
اس میں ایسا ہے کہ وقف کے اداروں میں سختی نہیں ہوتی, پوچھ گچھ نہیں ہوتی. نجی ادارے بھرے نا 10,000 ملازمین ہو یہ نظر رکھ سکتے ہیں, تو وقف کا ادارہ جس کے 150 ملازمین ہیں وہ کیوں نظر نہیں رکھ سکتا؟ آج کل تو ویسے ٹیکنالوجی آگے بڑھ گئی ہے, سی سی ٹی وی لگ جاتے ہیں کہ کون کنگھی کر رہا ہے اور کون موبائل پر لگا ہوا ہے, سب ہو جاتا ہے. تو اس لیے وہ جو بھی ادارے کے ذمہ داران ہیں نا, یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ جن کو ذمہ دار بنایا ہے ان پر نظر رکھیں. ایک پر ایک ہوتا نا, تو جیسے فیکٹری ہوتی ہے سپروائزر ہوتا ہے, سپروائزر سب کا ذمہ دار ہوتا ہے کہ یہ سب کو دیکھ بھال کرے, اس کی نہ کرے تو یہ مجرم. اس طرح وقف کے ادارے میں بھی یہ صورتیں تو موجود ہیں کرنا چاہیں تو, لیکن ہوتا یہی ہے کہ وقف کا ادارہ ہو, مسجد ہو, مدرسہ ہو, اس میں ترکیب تھوڑا لوز ہی رہتی ہے کہ کسی کے جیب سے پیسہ نہیں جاتا نا. میری جیب سے پیسہ جائے گا تو ذرا مجھے جوش بھی رہے گا, مجھے سوجے گا بھی کہ اس کا یوں کر لوں, اس کا یہ انتظام کر لوں. اب چونکہ میری جیب سے جا نہیں رہا تو ٹھیک ہے, ہم ذمہ دار ہیں اپنی جگہ پر, لیکن ہمیں کوئی آمدنی نہیں ہے نا اس سے, کبھی میری بھی تنخواہ کی کٹوتی ہونی ہے, تو یوں ہم لوگ لوز ہو جاتے ہیں. ورنہ سب کا حل تو موجود ہے, پورا پورا شہر چل سکتا ہے, پورا پورا ملک چل سکتا ہے, اور نظام بنا گیا. اب تو کمپیوٹر پر ٹرینیں چل رہی ہیں یار, دیکھو ہوائی جہاز بھی شاید کمپیوٹر سے اڑ رہے ہیں یا نہیں مجھے پتا نہیں ہے, اڑ رہے ہیں نا کمپیوٹر پر ہوائی جہاز بھی. تو جو کپتان ہے یہ اڑا کر یہ باہر آ کر لوگوں سے مل بھی رہا ہوتا ہے بازو باز. میرے پاس بھی ایک بار کپتان آ کے بیٹھ گیا تھا, تو ہوائی جہاز اڑ رہا ہوتا ہے اپنی جگہ پر, سیٹ اپ ان کا ہوتا ہے. تو یہ مطلب سارا نظام چل سکتا ہے, وقف کا ادارہ ہے جو نہیں چل سکتا. میں جب مسجد میں تھا نا تو بجلی کا کچھ کام تھا, بجلی کا کام کسی الیکٹریشن کو دیا تھا, اس کا متول نہیں بڑا تجربہ کار. تو اب کام مسوڑا جلدی ہے, تو میں نے یار ہم پیسے نہیں دیتے, بولے پیسے پورے دیتے ہیں مگر مجھے پتا ہی نہیں کریں گے, یہ یار پہلے سے بولے نہیں کریں گے یار, یہ مسجدوں میں پتا نہیں کیوں نہیں کرتے, ہم پیسے پورے دیتے. واقعی وہ مطلب لٹکا کے رکھا تھا. اور اگر پرائیویٹ ادارہ ہو, گھر کا معاملہ ہو, تو وہ پھٹافٹ ہو جاتا ہے, خدا جانے کیا مسئلہ ہے. مطلب ان کو بھی یہ پتا ہے کہ یہ مسجد ہے, یہ چندے کا پیسہ ہے اور یہ زیادہ میرے پیچھے پڑیں گے نہیں, چاہے اس کے لوز ہو جاتا ہے. یعنی آپ کو کبھی نیاز کرنی ہو نا, یہ دکاندار کو یہ نہیں بولنا کہ اچھے چاول دینا ہم کو نیاز میں ڈال لیں, ہم لوگوں نے کچھ چندہ کیا اور بڑی نیاز کریں گے, آپ کو بھی دعوت ہے, تو اچھی چیز دینا, تھوڑا بھاؤ صحیح لگانا, وہ آپ کو کاٹے گا, زیادہ بھاؤ میں دے گا, رف مٹیریل میں آپ کو ٹکائے گا اگر بد دیانت ہوا تو. اور آج کل دیانت دار زیادہ تر مزار میں ہے, باہر کم, یہ آپ کو کاٹ لے گا. وہ سمجھتا ہے اس کا کہاں جیب سے جانا ہے, اس کو کون سا تجربہ ہے کہ کون سے چاول کتنے گئے, یہ چندے کا پیسہ ہے یہ دے دے گا. یوں یہ یعنی کہ اس طرح کا بولتے ہیں, واسطہ نہیں پڑا کہ یوں ہوتا ہے. مطلب اس لیے بولنا نہیں چاہیے کہ نیاز کا ہے. اب کیسی مطلب ہے نہیں کہ توبہ استغفر اللہ, ہرس کتنی غالب ہے کہ مسجد کا بولو تو زیادہ پیسہ لے گا, مکان کا بولو تو واجبی پیسہ لے گا, مسجد اس کے بعد چندے کی ہے. اللہ کے گھر کی بھی رعایت نہیں کرتے لوگ, کبھی کمیٹی کو چھیل ڈالتے ہیں, کمیٹی بھی چھل جاتی ہے نا, اس کو کون سا جیب سے رہنا ہے. اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر, یہ وہ دور نہیں ہے کہ آپ بولو گے مسجد کے لیے چاہیے, اچھا 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 آپ سے کیا پیسے ریاض لے جاؤ اور بولو یہ لے جاؤ, یہ سب کون کرے گا, زیادہ پیسے کھینچ لیں گے. ایسا نہیں کرتے, ایسا نہیں, ایسا بھی کرتے ہوں گے کرنے والے, جنرل بات کر رہا ہوں, حالات بہت خراب ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
پیارے میرے اہل سنت، میری نانی جان انتقال فرما گئی ہیں، ان کے لیے مغفرت کی دعا اور ہم سب کے لیے مغفرت کی دعا فرما دیں. اور میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ فوتگی والے گھر میں 3 دن کھانا کیوں نہیں بنتا؟
اللہ نانی جان کی بے حساب مغفرت کرے اور ان کے قبر کو جنت کا باغ بنائے، رحمت کے پھولوں سے ڈھکے، اور آپ سب کو صبر عطا کرے، اور آپ سب کی بھی حساب مغفرت ہو، ہم سبھی کی بھی حساب مغفرت ہو. آج جتنے مدنی مذاکرات دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اللہ پاک سب کو بھی حساب بخشے. اس میں یہ کہ 3 دن تک کھانا کیوں نہیں پکایا جاتا، یہ تو جو نہیں پکاتے ان سے پوچھنا ہو کیوں نہیں پکاتے. کھانا پکاتے ہیں، بالکل پکاتے ہیں، روٹیاں پکاتے ہیں، اور اڑوس پڑوس کے جو لگے بندھے وہ جو میت کا کھانے والے ہوتے ہیں نا، لے جاتے ہیں. کیوں یہ پکاتے ہیں؟ اور یہ مشہور ہے کہ چولہا نہیں جلنا چاہیے، تو یہ سب عوامی ترکیب ہے، شرن کوئی سا ہے نہیں. اور اس کو ضروری سمجھے گا کہ شرن ضروری ہے تو گناہ گار ہوگا. روٹی پکا کر غریبوں کو صدقہ کرنا عیسیٰ ثواب کے لیے بالکل 100% جائز ہے. میت کے پہلے دن ہو یا تیسرے دن ہو یا 100 سال بعد ہو، جائز ہے عیسیٰ ثواب. لیکن ہمارے یہاں یہ کچھ ہے، 3 دن تک دیں گے لگے بندے جو ہوتے ہیں میت کا، وہ بندے میں ہوتے ہیں، پہنچ جاتے ہیں، ان کو دیا جاتا ہے. پھر یہ کہ ہر جمعرات کو 4 جمعرات تک ایسا کوئی حساب کتاب، 10 ماہ تو 20 ماہ تو یہ ہمارے یہاں یہ تقسیم ہے. تو کوئی نہیں سال ثواب کے اگر دن تقسیم کیے تو ہر دن، جبکہ اس کو ضروری نہ سمجھے، فرض واجب نہ سمجھے، اپنے لیے بھی پکا سکتے. ایک دن تو سنت یوں ہے کہ پڑوسی جو ہیں یہ میت کے گھر کے جو افراد ہیں ان کو پکا کے کھلائیں، یہ پڑوسیوں کے لیے لکھا ہے کہ سنت ہے. غم وہ اس لیے کہ رنجیدہ ہوں گے، پھر تدفین و تکفین و غسل، اور یہ لوگوں کا آنا جانا اور خود رنجیدہ ہونا، تو یوں پکانے کا ان کو ٹائم نہیں ملے گا. غم زدہ ہوں گے تو یہ کھائیں گے نہیں، بھوک مر جاتی ہے جس کو واقعی غم ہوتا ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ ان کو کھلائے. پڑوسیوں کے لیے سنت ہے، صرف میت کے جو گھر کے افراد ہیں ان کے لیے، لیکن رشتے داروں کا ہجوم ڈیرا ڈال کے آ کے پڑا رہتا ہے، خاندان کے ادھر ادھر سے آ کے بالکل ڈیرا ڈالتے ہیں. بعض لوگ کھانے کے 3 ٹائم پہنچتے ہیں، وہ مطلب مسائل تو ہیں. ان سب کے لیے یہ صورت نہیں ہے، دیکھیں پکا پکا کے بھیجی جاتی ہے، یہ صورت بھی نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ہاں یہ میں نے عرض کیا تھا جیسے تیجے کا کھانا ہے، تو اگر اس میں نیاز کی نیت، گوشت پاک کی نیاز، تو فلاں بزرگ کی نیاز، یا جشن ولادت سرکار کی عیسیٰ علیہ ثواب کی نیاز کر کے تیجے میں کھانا کھلایا ہے، میت کو بھی عیسیٰ علیہ ثواب کرے، تو عیسیٰ علیہ ثواب کا کھانا جو ہے یہ سب کھا سکتے ہیں، غریب امیر یہ کر سکتے ہیں. وہ یہ وہ دعوت نہیں جس کی منع کہ ایسی دعوت جس میں کوئی عیسیٰ علیہ ثواب کی نیت نہیں ہے، وہ تیسرے دن جو کی جاتی ہے ہمارے نتیجے میں، یہ جائز نہیں ہے. نیاز کی نیت ہو تو حکم بدل جائے گا. صرف نیت کر لینے سے کہ نیاز ہے یہ کافی نہیں ہے، عیسیٰ علیہ ثواب ہو، نیت عیسیٰ علیہ ثواب کی ہو. تو بزرگوں کو جب عیسیٰ علیہ ثواب ہوتا ہے تو خود ہی اس کا نام نیاز ہو جاتا ہے، یہ احترامی ایک ادب کا لفظ ہے. اور عام لوگوں کے لیے عیسیٰ علیہ ثواب کا کھانا ہو تو اس کو فاتحہ کا کھانا بولا جاتا ہے، وہ نیاز نہیں کہی جاتی. لوگ کہتے ہیں کہ ایکچولی نیاز کہنا یہاں مناسب نہیں، کہا تو شرعی کیا پکڑ ہوگی اس کی، لیکن یہ کہ یہاں جیسے کہ عام طور پہ جو بڑا ہوگا مبیدار معزز آدمی، آئیے تشریف رکھیے، احترام سے بٹھاتے ہیں. عام آدمی آئے گا یا گھر کا بدل، ادھر بیٹھ جائیے، آئیے بیٹھ جائیے، ہاں بھائی آپ یہاں بیٹھ جائیں، آپ یہاں تشریف رکھیے. تو وہی انزل الناس منازلہم، لوگوں سے ان کی منزلوں کے مطابق سلوک کرو. تو یہ بڑوں کے ساتھ تو یہ نیاز, تو یہ بزرگوں کی نیاز اور عوام کی فاتحہ کا کھانا. یہ بہار شریعت جلد پہلی جلد پیج نمبر 853 میں تعزیت کا بیان ہے. پیج نمبر 853 مسئلہ نمبر 7 میت کے پڑوسی یا دور کے رشتہ دار اگر میت کے گھر والوں کے لیے اس دن اور رات کے لیے کھانا لائیں تو بہتر ہے اور انہیں اصرار کر کے کھلائیں. پڑوسی یا دور کے رشتہ دار, دور کے رشتہ دار بھی لائیں, یہ مطلب لکھا ہے باہر شریعت میں. مجھے یاد پڑتا ہے پڑوسی کا کہیں پڑھا اعلی حضرت کا, تو وہ بھی صحیح ہے یہ بھی صحیح ہے, یا ہو سکتا ہے وہ دونوں ہی لکھا ہو میں بھول گیا ہوں. یہ دور کے رشتہ دار بھی لا سکتے ہیں لیکن لفظ سنت نہیں لکھا آگے. اچھا 12 مسئلہ نمبر 12 میت کے گھر والوں کو جو کھانا بھیجا جاتا ہے یہ کھانا صرف گھر والے کھائیں اور انہیں کے لائق بھیجا جائے, ان کو جتنا چاہیے اتنا بھیجا جائے, زیادہ نہیں. اوروں کو وہ کھانا منع ہے اور صرف پہلے دن کھانا بھیجنا سنت ہے, اس کے بعد مکروہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا سوال یہ ہے کہ ہم جمعہ یا نماز پڑھنے جاتے ہیں, وہاں سے اگر کوئی جوتا لے جاتا ہے کسی اور کا جوتا پہننا یہ کیسا ہے, اس بارے رہنمائی فرما دے.
اس میں تھوڑا مسئلہ ہے, جان بوجھ کر اگر کسی اور کا جوتا پہن گئے تب تو ہم تو گناہگار ہوں گے, وہ حق العبد تلف کیا اس کو واپس دینا پڑے گا, توبہ بھی کرنی ہوگی. اور اگر ملتا جلتا ہے سیم تو اس میں ہے کچھ جزیات ہو کہ
یوں جزیا ہے کہ اگر کوئی پہن کے چلا گیا اس کا جوتا اور پتہ یہ چلتا ہے اس کو کہ یہ جان بوجھ کے اس کا جوتا لے گیا ہے, تو چونکہ وہ غصب کرنے والا ہے اب اس کا یہ جوتا ہی لے سکتا ہے, یعنی یہ چپل لے سکتا ہے اس کے. اور اگر یہ ہے کہ غلطی سے پہن کر چلا گیا ہے تو اب یہ اس کے جوتے نہیں لے سکتا.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ.
سوشل میڈیا کے ذریعے ہی ایک سوال ہے. ابھی میلاد النبی کا مہینہ جاری و ساری ہے, نعتیں کثرت سے پڑھی جاتی ہیں, تو اسی حوالے سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ نعت میں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اشعار ہوتے ہیں اس میں تو کا لفظ ذات رسالت کے لیے استعمال ہوتا ہے, تو یہ تو کیوں ہوتا ہے اور ایسا استعمال کرنا کیسا ہے؟
عربی میں تو بھی اور تم بھی ہے, کم کا. اچھا انگلش میں اونلی یو, تو میں بھی تم میں بھی آپ میں بھی یو استعمال ہوتا ہے, تو اب زبان کا ہوتا ہے. پھر یہ کہ اشعار میں تو بعض اوقات یعنی کہ زیادہ حسن دیتا ہے اور وزن کا بھی اس میں اشعار میں اعتبار کر رہا ہوتا ہے, جیسے کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتحا تیرا, آپ کا یا جمے گا نہیں. جو لوگ بعض جو فن نہیں سمجھتے نا, ادب کے فن سے ان کو تعلق نہیں ہوتا, اور جن کو بس وہ ادب کا حیضہ ہو جاتا ہے, یہ کہنے میں حرج نہیں ہے, مطلب وہ جو وہمی ہوتے ہیں نا, ان کے لیے اعلی حضرت نے تقوی کا حیضہ لفظ استعمال کیا گیا. شریعت کے مسئلے تو جانتا نہیں ہے, بات بات ہوتی ہے پاک ہے اور ناپاک ہے, سمجھ نہیں پڑتی اس کو, سمجھے یہ کپڑا ناپاک ہے, یہ دری ناپاک, اور جو کھاتا ہے تب نہیں سوچتا کہ کیا پاک اور کیا ناپاک. کھاتے وقت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کہیں حرام تو میرے پیٹ میں نہیں جا رہا, یہ زیادہ خطرناک ہے. یہ اعلی حضرت کی جو ارشادات ہیں یہ اس کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں میں, تو تقوی کا حیضہ, تو یہ ادب کا جن کو حیضہ ہوتا ہے نا, بعض وقت بول رہے ہوتے ہیں یہ اعلی حضرت کی غلطیاں نکال رہے ہوتے ہیں. اس پر ایک چٹکلا مجھے یاد ہے, یہ بہت پرانا واقعہ ہے، شاید داؤد سب سے پہلے گئے. وہ کہ کسی عالم صاحب کا یہ بتایا ہوا یہ، یا کسی اس حالے میں انہوں نے نہیں بتایا تھا کہ وہ وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا کی جگہ ایک صاحب پڑھ رہے تھے، وہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا آپ کا. اب یہ پڑھتے پڑھتے جب اس پر پہنچے نا، آسمان خان زمین خان زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ آپ کا آپ کا. اعلیٰ تم لکھا ہے تیرا تیرا، آپ کا آپ کا. اب وہ جو حضرت تھے، جو مجھے یاد پڑتا ہے، حضرت مولانا جمیل احمد نلیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا تھا، جب اس نے کہا نا آپ کا آپ کا، تو میاں تو اعلیٰ حضرت سے زیادہ بادب نہیں ہو، جو اعلیٰ حضرت کے کلام کی اصلاح کرنے بیٹھ گئے ہو. تو ہمارا یہ زبردست فنی غلطی وہ کر رہا تھا کہ یہاں آپ کا کہنے سے مصرع ساکت الوزن ہو جاتا تھا، جو وزن برقرار نہیں رہتا تھا. تو یہ فن کی ایک بہت بڑی غلطی اس مش کر رہا تھا. تو یہ بے ادبی نہیں ہے، تو موضوع ہوتا ہے. تو اس لیے کئی جگہ پر ہم اللہ کو کہاں آپ بولتے ہیں، تو ہی تو بولتے ہیں. اللہ تو کرم کر دے، بعض لوگ آپ بولتے ہیں مگر زیادہ بہتر لفظ تو ہے. اللہ ایسا واحد ہے، ایسا یکتا ہے. تو بہرحال یہ کہ جو موضوع ہو، جو عرف ہو، جو انداز علماء میں صالحین میں مقبول ہو، وہی انداز زیادہ ادب والا ہے. نہ کہ تیری میری منطق نہیں چلے گی، آتا جاتا ہے کیا اپنے کو یار. ادب کس کو اس بولتے ہیں، یہ بھی علماء ہی تو بتاتے کہ یہ ادب اور یہ ادب نہیں ہے، اور ہم مطلب ان کی ادب کی اصلاح کر رہے ہیں. تو اس لیے وہ تو بالکل 112% پرفیکٹ. خدا اور رسول کے لیے تعظیمن کیا بولتے ہیں، آپ یا تم میں جمع کا شائبہ ہے. آپ یا تم میں جمع کا ایک شبہ پیدا ہوتا ہے، لہذا اللہ کی وحدانیت کے پیش نظر تو ہی استعمال کیا جانا چاہیے. یہ ایک لغت بیان کیا گیا، کبھی ہم سے کبھی غیروں سے شناسائی ہے، بات کہنے کی نہیں. تیسرا اچھا، بے تکلفی یا پیار سے خطاب کرتے وقت بولتے ہیں لفظ تو. ماں کو بھی عام طور پہ ہمارے تو بولا جاتا ہے، اس کو کوئی بھی بےد بھی نہیں بولتا. اگرچہ آپ بولنا بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن تو بولتے ہیں، ہمارے باپ کو آپ بولتے ہیں. حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جال حق میں اسی طرح جواب دیا ہے، جو وہ اچھا ماں کی مثال دی ہے، ماں کی بھی مثال دی ہے. وہ تو اور واحد کا جو ابھی میں نے بتایا، اس کا بھی لغت والا مفتی احمد یار خان صاحب نے بیان فرمایا. تو بہرحال تو بولنے میں کوئی مشکل نہیں ہے. بچے کو بھی پیار سے تو بولتے ہیں، ماں کو بھی تو بولتے ہیں، باپ کو نہیں بولتے. باپ کی تعظیم زیادہ ہے، ماں کی خدمت زیادہ ہے.
میرے اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر کوئی کہے کہ آپ کس کے مرید ہیں، تو وہ کہے کہ میں امیر اہل سنت کا مرید ہوں، تو وہ کہے کہ آپ ان کے اجتماع پہ جاتے ہو، تو وہ کہے کہ میں ان کے اجتماع پہ نہیں جاتا، تو پھر وہ کہے کہ آپ کون سے مرید ہوئے. میرے اہل سنت سے عرض ہے کہ کوئی آپ کے اجتماع پہ نہ جائے تو وہ آپ کا مرید نہیں رہتا، اس بارے میں رہنمائی فرما دے، اور یہ بھی بتائے کہ ہمیں اجتماع پہ کتنا زیادہ جانا چاہیے.
اجتماع کی حاضری، یہ اجتماع میرا تو نہیں ہے، نہ اس میں کوئی میرے قصیدے بیان کیے جاتے ہیں، میرے اقوال ہی بیان. تو اللہ اور رسول کی باتیں ہوتی ہیں دین سیکھنے کے لیے، مرید نہ مرید سب کو آنا چاہیے. اب اگر کوئی مرید ہے اور نماز نہیں پڑھتا تو اس کی بیعت نہیں ٹوٹے گی، اجتماع میں نہیں آئے گا تو بیعت کیسے ٹوٹ جائے گی، کیسا مرید ہو. تو یہ عوامی بس باتیں ہوتی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. اب اس طرح بہنوں کیا کریں گے، یہ بھی مرید نہیں آئے اجتماع میں، ہم ان کو خود نہیں آنے دیتے، اس میں کون سی ہم نے جمع کی ہوئی سائیں بہنیں. یہ عوامی بات ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. البتہ اجتماع میں کتنا جانا چاہیے تو حسب توفیق زیادہ سے زیادہ شریک ہوں تاکہ علم دین حاصل ہو، نیک بننے کا جذبہ ملے، گناہوں سے بچنے کا جذبہ ملے. تو اس میں یہ ہوتا ہے اجتماع میں سب کو شریک ہونا چاہیے. دعوت اسلامی کے اجتماع صرف اتاریوں کے نہیں ہیں، قادری دیگر مرید جو ہوتے ہیں مشائخ کے وہ بھی ہمارے آتے ہیں، چشتی بھی آتے ہیں، نقشبندی بھی آتے ہیں، سہروردی بھی آتے ہیں، حنفی بھی آتے ہیں، شافعی بھی آتے ہیں. سب کو مطلب نہیں، یہ دعوت اسلامی سب کی ہے، صرف اتاریوں کی ہی نہیں ہے. یہ بالکل ذہن میں یہ بالکل بٹھا لے نقش کر دینا. ہمارے کئی جگہ نے دیگر ممالک میں دیگر شہروں میں کراچی میں بھی ہو سکتے ملیں گے کہ جو اتاری نہیں ہے مگر دعوت اسلامی کے ذمہ داران ہیں، کئی ملیں گے آپ کو، باہر تو بہت ملیں گے. دعوت اسلامی مطلب سب کی ہے، جو عاشق رسول ہے ہمارے سر کا تاج ہے. اور عاشق رسول صرف اتاری ہی نہیں ہوتے، ہر سنی عاشق رسول ہے، یہ سارے اہل سنت کی ہے دعوت اسلامی. الحمدللہ ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے جو غلام ہو گئے خلق کے امام ہو گئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
ماشاءاللہ آج رکن شورا حاجی عبدالحبیب بھائی میرپور ساکرو میں موجود ہیں اور وہاں ہزاروں عاشقان رسول موجود ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ یہاں سے صبح کئی اسلام بھائی ایک ماہ کے یعنی مدنی قافلے میں سفر بھی کر رہے ہیں.
کیا بات ہے،
تو آج اتنے سارے موجود ہیں، اگر آپ کی طرف سے اور دعوت ہو جائے گی تو حاجی عبدالحبیب بھائی فرما رہے کہ اور زیادہ تیار ہو جائیں گے. یہ بہت بڑا اجتماع کیا انہوں نے آج،
ماشاء اللہ. کل ہاتھوں ہاتھ 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 اٹھا رہے ہیں، دل اٹھے نا تو بات بنے.
اللہ
ظاہر ہے کہ دل ایک دم سے کیسے یہ بھولے گا، میں صبح نکلا گھر سے، بال بچے کام دھندا ماں باپ سب کو منا کر کسی کے حق تلفی نہ ہوتی ہو تب جانا ہوتا ہے. ہم کو تو اللہ کو راضی کرنا ہے، تو اللہ اسی صورت میں راضی ہوگا کہ ہمارا ہر قدم شریعت کے مطابق ہوگا، ہر کام شریعت کے مطابق ہوگا. تو ہمت کیجئے جن کے پاس وقت ہے، اور ماں باپ بھی اجازت دیتے ہیں، کوئی بال بچوں کا بھی ایشو نہیں ہے، لیکن کسی کی بھی حق تلفی نہیں ہوتی، ناراضی یا کوئی مطلب کھٹی ضد بحث نہیں، مطلب اجازت دیں، خوشی سے دیں. بے شک آپ مدنی ضد کر سکتے ہیں، انہیں اصرار کر سکتے ہیں، اجازت دے دو نا دے دو نا، اس طرح محبت سے پیار والے ناز والے انداز میں اجازت لے کر کل مدینہ، چل مدینہ، کل نہیں بس آج مدینہ، آج ہی مدنی قافلے میں سفر کر جائے کر. تو جن کا نہیں وہ یہ ایک دم سے ہاتھ اٹھانا نہیں ہوتا، نہ ہاتھ اٹھوانا ہوتا ہے، بلکہ تو اٹھا دیتے ہیں لوگ، ان کو پتا نہیں ہوتا کیوں ہاتھ اٹھا رہے ہیں. دل میں نیت 100% ہو کہ میں نے سفر کل جسے ایک ماہ کے مدنی قافلے میں کرنا ہے، اور وہی ہاتھ اٹھائے کہ ہاں میں کروں گا سفر کل. اب اگر کوئی رکاوٹ آ گئی، جیسے پہلے نیت 100% ہی تھی، اب رکاوٹ نہیں گیا تب بھی اس نیت کا ثواب ملے گا. اور جس نے جھوٹا ہاتھ اٹھایا کہ جو اعلان کر رہا ہے اس کا دل خوش ہو جائے گا یا دوسروں کو ترغیب ملے گی میں نے تھوڑا جانا ہے، تو یہ گناہگار ہے، دھوکہ دے رہا ہے. اللہ پاک کو ہمارے مکر کی، ہمارے دھوکے کی ضرورت نہیں ہے. ہم میں سے کوئی بھی دین کا کام نہ کرے، اللہ پاک کا کوئی نقصان نہیں ہے، وہ احسان نہیں کر رہے اس پر، یہ اسی کا احسان ہے جو اس نے ہمیں توفیق دی، الحمدللہ. تو اب ہاتھ اٹھا دیا جھوٹا، جانا ہے نہیں، اور پھر یہ ہاتھ اٹھانے کے بعد اب بعد میں سوچا اب یار چلو چلے جاتے، تب بھی یہ گناہگار ہے کہ ہاتھ جو اٹھایا تھا اس وقت یہ جھوٹا تھا، گناہ کا ارادہ کیا تھا. یہ ہے بڑا نازک معاملہ. تو ہاتھ جب بھی اٹھانا ہے یہ اپنے ماحول میں، تو یہ ایک پہلی بار نہیں سمجھا رہا، میں سمجھاتا رہتا ہوں کبھی کبھی، تو اس طرح ہاتھ اٹھانا ہے. اس لیے میں نے کہا دل اٹھے، نیت تو دل میں ہوگی نا، ہاتھ میں تھوڑی نیت ہوتی ہے. اب دیکھو کون ہاتھ اٹھاتا ہے کل سفر کے لیے مدنی قافلے میں، سناٹا ہو گیا. اللہ ماشاءاللہ کچھ نہ کچھ ہیں ہاتھ اٹھانے والے، یہ ہو سکتا ہے وہی ہوں جو کل سفر کر رہے ہیں، اب نئے کا تو ظاہر ہے اس میں پتہ نہیں چلے گا نا کہ کوئی فوری طور پر شامل ہوا، اتنا جذبہ اللہ عطا کرے کہ ایک مہینے کے لیے نکل جائیں گے۔ بولو نا، مدینہ کا ٹکٹ کس کو چاہیے؟ فلائٹ فجر کے بعد ہے، رات سو نہیں سکیں گے، آپ تیاری کرنی ہے تو میرا خیال ہے پورا مجمع ہاتھ نہیں پورا کھڑا ہو جائے گا، گمان ہے میرا، اس میں بھی ضروری نہیں کہ سب کھڑے ہو جائیں، لیکن ظاہر ہے کہ مدینہ شریف کے لیے سب کھڑے ہو جائیں گے، مدنی قافلے کے لیے منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں، مدنی قافلے میں سفر کرتے رہو انشاءاللہ حقیقی مدنی قافلہ بھی مل جائے گا، مدینے پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے، کہتے میت کو جب غسل دیا جاتا ہے تو اس وقت جب پانی گرم کیا جاتا ہے تو اس میں بیری کے پتے ڈالے جاتے ہیں، ایک تو یہ پوچھنا ہے کہ بیری کے پتے کیوں ڈالے جاتے ہیں، اور اگر بیری کے پتے میسر نہ ہوں نہ ملیں تو اس وقت پھر کیا کریں؟
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے جسد عالی یعنی مبارک جسم کے غسل کے حوالے سے ارشاد فرمایا، بیری سے غسل دو آخر میں کافور، یا فرمایا کچھ کافور ڈال دو۔ مرآت میں اس حدیث پاک کے تحت فرمایا گیا یعنی آخری بار جو پانی ان پر بہاؤ اس میں کچھ کافور ملا ہو، کیونکہ یہ بہترین خوشبو ہے، اسے کیڑے مکوڑے جسم کے قریب نہیں آتے۔ بیری کے پتے پانی میں جوش دے لو، کیونکہ بیری سے میل خوب کٹتا ہے، جھویاں وغیرہ صاف ہوتی ہیں، اور اس سے میت کا بدن جلد بگڑتا نہیں ہے۔ تین بار غسل دینا سنت ہے، سات بار تک جائز، اور بلا وجہ اس سے زیادہ مکرو۔ بیری کا استعمال پہلی بار میں سنت ہے، باقی میں جائز۔ یہ مرآت شریف کے حوالے سے یہ بیان ہوا۔ دوبارہ لے کے بیری کے پتے نہ ہو تو پانی سے غسل دے دے، نہیں ہے مجبوری ہے، ورنہ یہ سنت ہے، جان بوجھ کر بھی نہیں کیا تب بھی غسل کا فرض تو ادا ہو ہی جائے گا، یہ سنت پر عمل کرنا چاہیے، سنت میں عظمت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ کوئی شخص اگر فجر کی نماز پڑھنے آئے اور ابھی جماعت میں وقت ہو تو کیا سنت ادا کرنے سے پہلے تحیت المسجد پڑھ سکتا ہے؟
نہیں پڑھ سکتا، صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک کوئی نفل نہیں ہے۔ اب اگر اس نے نفل کی نیت سے کوئی پڑھی بھی تو سنت فجر کے قائم مقام ہو جائے گی، وہ اب دوبارہ سنت پڑھنا اس کے لیے جائز بھی نہیں ہے، اور وہی تحیت المسجد ہے۔ فجر کی جو سنتیں پڑھی نا، فجر کے وقت کے اندر آیا یا فرض کسی بھی نماز کے لیے آیا، اب وہ جو نماز پڑھ رہا ہے وہ تحیت المسجد کے قائم مقام ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
ماشاء اللہ، مدنی چینل پر آج 2099 مدنی مذاکرے کمپلیٹ ہونے کو ہے، اللہ پاک امیر علیہ سنت کے ہزاروں اور مدنی مذاکرے ہمیں نصیب فرمائے، امیر علیہ سنت کا سایہ ہم پر عافیت و صحت کے ساتھ قائم و دائم فرمائے۔ پیارے امیر علیہ سنت، آپ سے سوال یہ ہے کہ شکر کتنا کیا جائے اور شکر کی کیا حد ہو سکتی ہے، کس موقع پر شکر نہیں کرنا چاہیے، ارشاد فرما دیجئے، دعائے مغفرت سے نواز دیجئے۔
اللہ پاک کا ہر حال میں شکر ادا کیا جائے، جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے، اللہ پاک نے بے شمار نعمتیں دی ہیں جن کا ہم مطلب یعنی کہ شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے اتنی نعمتیں، ہر سانس جو اندر گئے وہ بھی نعمت ہے، اور جو باہر نکلا وہ بھی نعمت ہے، کھایا وہ نعمت، نکلا وہ بھی نعمت ہے، اگر وہ اندر رک جائے پھر تو تکلیف ہو، ہوا نعمت کے اس کے بغیر زندہ رہنا ممکن نہیں ہے، یہی ہوا نکلنا بھی نعمت، اگر پیٹ میں رک جائے تو آدمی کا پیٹ پھاڑ دے، یوں مطلب یہ کہ اللہ پاک کی بے شمار نعمتیں, قدم قدم پر نعمتیں, ہر نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور اس کے تعلق سے الشکر للہ, شکر کے فضائل, وہ تو ترجمہ یہ شاید دوسری صدی ہجری کی کتاب ہے, تیسری صدی ہجری کی, تو یہ مکتبۃ المدینہ نے شایع کی ہے, اس کا ترجمہ بہت زبردست کتاب ہے, بے مثل, اس کو بے مثال کتاب ہے, چھوٹی سی ہے, 100-150 پیج ہوں گے شاید, اس کو ضرور آپ لیں, آپ پڑھیں گے تو آپ کو ایمان تازہ ہو جائے گا. اب یہ کہ کون سی باتوں پر شکر نہیں کرنا چاہیے, یہ سوال میں یہ رہنمائی لے لیتے ہیں.
ہر بات میں ہی جو اللہ کی نعمت ہے اس پہ شکر ادا کیا جائے گا. حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام, حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام, حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعات اسی الشکر للہ کے اندر یہ نقل کیے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی, اور اسی طرح دونوں پیغمبر علیہ السلام نے کہ اے اللہ, جو تو نے ہمیں, جو ہم تیری کسی نعمت پر شکر ادا کرتے ہیں تو یہ شکر کا ادا کرنا بھی تیری ہی توفیق ہے, تو نے ہی توفیق دی ہے, تو اب تیرا شکر ہم کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ جو شکر ادا کریں گے وہ بھی تیری ہی طرف سے ہوگا, اب وہ جو توفیق ملی ہے اس پر شکر ادا کریں گے تو وہ بھی تیری ہی طرف سے, تو یوں کبھی تیرا شکر ادا ہو نہیں سکتا. تو اس پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نے یہ سمجھ لیا کہ شکر کی توفیق بھی میری طرف سے ہے تو تم نے گویا کہ شکر ادا کر دیا. تو ہر ہر نعمت پر اللہ پاک کی شکر ادا کیا جائے گا, کوئی نعمت ایسی نہیں کہ جس پہ شکر ادا نہ کیا جائے.
شکر کرم کا بھی ادا ہو نہیں سکتا, دل تم پہ فدا, جان حسن تم پہ فدا ہو. یہ بارگاہ رسالت میں عرض کیا ہوا ایک مقطع ہے مولانا حسن اللہ خان حسن ایک کلام کا, اللہ پاک سے ایک نبی علیہ السلام نے عرض کی, بلعم بن باورہ کو اتنا بڑا مقام و مرتبہ ملا مگر وہ پھر مردود کیوں ہو گیا؟ اللہ پاک نے فرمایا, اس نے ایک دن بھی میری نعمتوں کا شکر نہیں کیا, اگر وہ ایک مرتبہ بھی میرا شکر ادا کر لیتا تو میں اس کا ایمان ضائع نہ کرتا. حوالہ تفسیر قرطبی جلد 9 پیج نمبر 384. یہ بلعم بن باورہ کے بارے میں, یہ نہ شکرا تھا اور بات ہو گیا, اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے, اللہ توفیق دے.
شکر کے فضائل کتاب جو ہے وہ 45 روپیز کی ہے اور 113 پیجز ہیں اس کے, اور مکتبۃ المدینہ سے یہ طلب کی جا سکتی ہے.
یہ تو ہر گھر کی ضرورت ہے, بہت پیاری کتاب ہے, پڑھیں پھر کہنا, نہ مزہ ہے پیسہ واپس. یہ میں ایسے ہی ترغیب کے لیے عرض کرتا ہوں, مکتبہ پیسے دے واپس ہی ضروری نہیں ہے. مکتبۃ المدینہ
یوٹیوب کے ذریعے سوال پوچھا جا رہا ہے کہ ہم کیا درود شریف جو ہم ڈیلی روٹین میں پڑھتے ہیں, مختلف تسبیحات پڑھتے ہیں, وظائف وغیرہ پڑھتے ہیں, تو کیا وہ بھی اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے ان کا بھی؟
بالکل کیا جا سکتا ہے, جس کام میں ثواب ملتا ہے وہ ایصال ہو سکتا ہے. فرض نمازیں کبھی ایصال ثواب ہو سکتا ہے, رمضان شریف کے روزے بھی, زکوٰۃ ادا کی ہے اس کا بھی ایصال ثواب ہو سکتا ہے, حج فرض کیے ان کا بھی ایصال ثواب, عمروں کا بھی, ہر نیکی کا. یہ جو میں اس وقت نیکی کی دعوت دے رہا ہوں یہ ثواب کا کام ہے, سننے والے سن رہے ہیں یہ ان کا ثواب کا کام ہے, یہ دونوں فریق بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
فیس بک کے ذریعے یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ جنات سے بچنے کا کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیں.
اللہ اللہ, سوتے وقت آیت الکرسی کی پابندی کی جائے اور اپنے اوراد و وظائف اس میں شجرے میں اوراد و وظائف کی پابندی کریں گے نا, ان میں کئی وظائف ایسے ہیں کہ جو مطلب حفاظت کے, تو جو بھی حفاظت کے وظائف ہوتے ہیں تو ان میں حفاظت ہوتی ہے, چاہے جن سے شر پہنچے یا انسان سے شر پہنچنا ہو تو اس سے انشاءاللہ رکاوٹ بنے گا. البتہ یہ کہ پابندی سے اوراد و وظائف پڑھنے چاہیے, سوتے وقت حصار پڑھے, ہاتھ پھیلا کر اس طرح, یہ حدیث پاک کا حصار ہے, حفاظت ہر چیز سے, ہر بلا سے, آفت سے انشاءاللہ حفاظت ہوگی. تو مولک چیزیں ہلاک کرنے والی, برباد کرنے والی چیزیں, تو یوں مطلب ہاتھ پھیلا کر سورۃ اخلاص, فلق اور ناس, قل هو اللہ شریف, سورۃ فلق, قل اعوذ اور قل اعوذ برب الناس, یہ تینوں صورتیں پڑھنی ہیں, پھر دم کریں دونوں ہاتھوں پر اور یوں آگے سے دل دے کر اگلے حصے پر پھیریں بدن کے جہاں تک ہاتھ پہنچتا ہے, پھر یہ کہ اس طرح سائڈوں پر, تو پیچھے جہاں جہاں ہاتھ پہنچے مطلب وہاں مطلب یہ کریں. اسی طرح تین مرتبہ سوتے وقت یہ پابندی اس کی کریں, اللہ نے کرا چاہ تو بلا دور رہے گی آپ سے انشاءاللہ الکریم.
کال سینٹر پر جو ایس ایم ایس موصول ہوا ہے اس میں کی سوال یہ کیا گیا کہ دنیا سے گئے ہوئے لوگ بہت یاد آتے ہیں, ایسا کہنا کیسا کہ مجھے بھی اپنے پاس بلا لیں؟
موت کی تمنا کر رہے ہیں, اگر دنیاوی تکلیف یا بیماری کی وجہ سے تنگ آ کر موت کی تمنا کر رہا ہے تو جائز نہیں ہے, گناہگار ہوگا. اس سے اگر کسی کی محبت میں کہہ رہا کہ میں ملوں ان سے مرنے کے بعد, اس میں تو گنجائش ہے ہم تو. جی اور مائک پہ چھونا, مائک پہ بول دینا.
یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا کی تھی کہ توفنی مسلم و الحقنی بالصالحین, مجھے موت عطا فرما اور صالحین کے ساتھ مجھے ملا دے.
حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ, جب آپ کا آخری وقت آیا اس وقت آپ کی زوجہ محترمہ رنج و غم میں ڈوب کر کہنے لگی, کہ غم کے الفاظ انہوں نے کہے, وا حسرتا وغیرہ, آپ نے فرمایا وا ترابا, خوشی کا موقع ہے, روح نکلے گی میری, پاقا کے پاس پہنچ جاؤں گا, صحابہ سے ملوں گا. اچھوں کے تو انداز اچھے, بڑوں کی باتیں بڑی. یہ کہ جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت, یہ ہے جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت, یہ ہے کہ یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا, کہ یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا. اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. فاروق اعظم کی دعا, اے اللہ پاک مجھے اپنی راہ میں شہادت دے اور اپنے نبی کے شہر میں, رسول کے شہر میں موت. یہ اچھی موتیں مانگنا یا کوئی یہ کہ گناہوں سے بچ ہی نہیں سکتا میں, تب بھی گنجائش ہے کہ مانگے دعا چاہے تو, اور بہتر یہ کہ میرے حق میں زندگی بہتر ہے تو یا اللہ مجھے زندگی دے, اور موت بہتر ہے تو موت دے. اپنے شرح صدور میں تقریباً پورا چیپٹر ہے موت مانگنے کا, صحابہ کرام کا شوق, بزرگوں کا شوق, کہ موت ایسا پل ہے کہ جس پر سمجھو چل کر ہی اللہ پاک سے ملاقات ہو سکے گی.
اس سوال میں یہ کہا گیا کہ انتقال کے بعد جو یاد آتی ہے, تو میں تھوڑا سا اسے ہٹ کر ایک سوال یہ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہمیں کئیوں کی یاد ان کے جانے کے بعد جاتی ہے؟ یعنی وہ جیتے جی بیچارہ مطلب کہ وہ ترس جاتا ہو, جیسے کہ کہیں لکھا ہوا تھا کہ ماں باپ کے دنیا سے جانے کے بعد اولاد جتنی ان کی تعریف کرتی ہے نا, اگر ماں باپ کے جیتے جی کہیں گے منہ پکڑ لیتی نا تو ماں باپ ان کو اتنی دعائیں دے دے, اتنی دعائیں دے دے, اس کو کتنی برکتیں مل جاتی. تو یہ بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ لوگوں کے جانے کے بعد اس کو یاد بھی آتا ہے, اس کی قدر بھی ہوتی ہے, افسوس بھی ہوتا ہے اور کاش کاش کاش, مگر جیتے جی اس کے وہ فوائد یا اس سے وہ چیز نہیں لی جا پاتی یا اسے نہیں مل ملاپ ہوتا پاتا. جیسے عموماً یہ ہوتا ہے کہ میں اس کی شکل نہیں دیکھوں گا, میں کبھی اس کو معاف نہیں کروں گا, پھر جنازے پہ جائیں گے تو بولیں گے یار معاف کر دو, آیا معاف معاف ہو, اب جیتے جی نہیں کر ابھی معاف معافی ٹھیک ہے اس کا جو بھی ہو,
تو طرف سے تو نہیں ہوگا نا معاف معافی, ون سائڈ ہی ہوگی,
ون سائڈ. جیتے جی کیوں ہمارے یہاں ایسا مت کر, اسپیشلی میں والدین کے تعلق سے یا دیگر بھی ایسے کہیں ہوتے ہیں کہ جن کو جیتے جی اتنی ان کو امپورٹینس نہیں ملی ہوئی تھی, جانے کے بعد سب یاد کرتے ہیں.
گجراتی کہاوت ہے, جیو تو ہاتھی لاکھ گنائیں, مریو تیارے سوایو تھائے.
سوایو تھائے,
زندہ ہاتھی اس کی قیمت لاکھ, مر جائے تو سوا لاکھ, کیونکہ اب اس کی ہڈیاں اس کے دانت بڑے قیمتی ہوتے ہیں. جیتے ہاتھی سے تو یہ چیزیں آ نہیں سکتی, یہ مانوس بھی نہیں ہوتا کہ چلو اس کو کھونٹے سے باندھ دیں گے اپنے گھر میں, ابھی چھت اڑا دے گا, یہ دیواریں ٹھا کر کے گرا کے بھاگ جائے گا. یہ مرتا ہے تو یہ کام آتا ہے, ہاتھی زندہ کام نہیں آتا.
کچھ تو بھائی کے تو پہ کہا جاتا ہے, جیسے بعض اوقات کوئی کہتا ہے نا کہ یار اپنی قدر نہیں ہے یار, اس کو خوش تو بھائی تو کہا جائے تو دنیا سے جانا پڑے گا اس کے لیے, تو
بھی رسک نہ لے جا کر اس لیے چلا جائے, ہو سکتا ہے بھاؤ نہ پوچھے ہوئے بولا جنازے میں انتظار کرتی ہو. جس سے رب راضی بس اس کا بیڑا پار, اور جس سے سب راضی مگر رب ناراض تو اس کا بیڑا غرق, بس ہم سے رب راضی ہو
جائے. تو بس رہنا,
تو بس رہنا سدا راضی, نہیں ہے
ماشاء اللہ. آج عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ میں ہمارے جامعات المدینہ کے جو رہائشی مقیم جو برانچز ہیں, تو ان کے طلبہ کرام کی ایک بہت بڑی تعداد الحمدللہ آج یہاں موجود ہے.
سبحان اللہ,
12 ماہ کے اسلامی بھائیوں کا بھی یہاں اجتماع جاری ہے, وہ بھی موجود ہیں
الحمدللہ. ماشاء اللہ, مرحبا مرحبا جی آیا نو
مولایا صلی وسلم
اور
سری نبی ماشاء اللہ کیا بات ہے میٹھے میٹھے
محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی آمینہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی آمینہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی سب سے آخری نبی سب سے آخری نبی دو سرا سب سے آخری نبی تاجدار انبیاء سب سے آخری نبی ہے حبیب کبریا سب سے آخری نبی ہے شفیع الورا سب سے آخری نبی عاصیوں کا آسرا سب سے آخری نبی اعتقاد فاطمہ سب سے آخری نبی ہے یقین عائشہ سب سے آخری نبی عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی عقیدہ اہل بیت کا سب سے آخری نبی عقیدہ غوث پاک کا سب سے آخری نبی اولیاء نے بھی کہا سب سے آخری نبی شیخ شاب نے کہا سب سے آخری نبی بچہ بول اٹھا سب سے آخری نبی بچہ بول اٹھا سب سے آخری نبی ہے عقیدہ رضا سب سے آخری نبی ہے عقیدہ رضا سب سے آخری نبی سب سے آخری نبی سب سے آخری نبی نعرہ اظہار کا سب سے آخری نبی سب سے آخری نبی سب سے آخری نبی
سوالانہ متعلق سے کہ اگر ہوں کوئی ماڑا نے قرض ہوتا ہوں کچھ بعد میں نہ بھائی لیوا جاؤں پھر یہ ماڑوں میں نے کیا کہ بھائی میں قرض نت دے رہی ہوں تو میں انہیں کہہ دوں کہ بھائی میں تارا سی قیامت والا دیے رہی دیس ہمیں سے میں نے یہ کہہ دیا ہاں میں قیامت والا دیے رہی دیس تو کہ وہ جائز سے متعلق ہوں اس حکم سے ذرا ہماری رہنمائی فرما بھی دیا
اللہ اگر تمہیں کوئی مانس نے قرض آپ پیو انہ اوپر لازم جگہ تم نے آپ پہ اگر مجبور چھے تو مہلت مانگے تمام نے جو یہ کہہ رہے مہلت آپ پی دیو مطلب اماں آو کیا رہے بولے چھے یار بننے طرف بھی گرما گرمی تھی جانا مارا پیسہ کاٹے چھے کہ نہیں آم اوم آیا وصول کری لیے پچھے غصہ اماں بھی نہیں کہے کہ قیام ندیو سے تنے نہیں چھوڑوں وصول کری یہ پچھے مانگ رو وٹی دیا کہ آہ قیام ندیو سے آپ پی دیس لے لے جے بارت ہے آ جو چھوٹ میں جو کیدو نا کہ قیامت ندی سے آپ یہ خطرناک ہے قیامت ندی سے کوئی بھی ابھی بھول کراوا ہی نہیں کوئی کون آپ سے قیامت نہیں کیوں آپ پڑ سے تو کنگال تھی جیسے اٹلے آ بات کیوی نہیں جنے کیدو ہوں قیامت نا دیوسے لئی لئی جتا رہا تھی اتانی جگہ کھوٹو نہ تھی جارے جنو حق ضایا تھی اگلو نہیں آپ تو دھرار کہتے ہوں نہیں آپ اتنے تو اگر یہ کہتے ہوں قیامت ندی سے لے یہ چھید تو صحیح نہیں ہے بات لیکن اب کہوائی نہیں اب تمہیں کہہ دوں تو معافی ماریوں نا جا لے لیجیے مارا تھے یہ پسائی ہو اب کہوا واڑ اللہ پاک عافیت سے کدی بھی ضرورت نہیں کروی اللہ پاک تھی بیو جو ہے ڈرو جو ہے کہ ہوں کمزور چھوں بس آپ پی دیے ہمڑا نہیں پچھی آپ نیت صاف منزل آسان انشاءاللہ یہ گجراتی سوال تھا کہ اگر کوئی شخص قرضہ دبا لے یا قرضہ لیا اور مجھ سے اور میں مانگتا ہوں تو ابھی دیتا نہیں ہے تو پھر میں نے کہا کہ میں قیامت کے دن سے لے لوں گا یعنی اس نے کہا کہ جا نہیں دوں گا تو میں نے کہا قیامت کے دن وصول کروں گا تو اس نے کہا ٹھیک ہے قیامت کے دن وصول کر لینا یہ گرما گرمی میں ایسی باتیں ہوتی ہیں میں یہ جواب اس طرح کا دے رہا تھا اگر تم نے کہا کہ قیامت کے دن لے لوں گا یہ بات تو درست ہے کہ اگر کوئی واقعی کہہ رہا کہ لوں گا ہی نہیں تو قیامت کے دن تو یہ حقدار تو ہے کہ اسے وصول کرے لیکن نوٹوں نوٹ کیے اور سکے کے روپ میں نہیں ملے گا قرضہ، نیکیاں اس کی یا نیکیاں اس کے پاس نہیں ہیں تو جس کا اس نے قرض دبایا اس کے گناہ اس کے سر ڈالے جائیں گے، اس طرح کا مطلب اس کا جواب بنے گا. تو جس نے یہ کہا نا قیامت کے دن وصول کر لینا، یہ اس کا جملہ خطرناک ہے، اسے جرات کرنی نہیں چاہیے. قیامت کا معاملہ بہت سخت ہے، کوئی اس کا حق ادا کر نہیں سکتا، بہت خطرناک اس نے یہ جملہ اس نے بولا، یہ اس کی بھول ہے. اب رائے ہے کہ جس نے کہا میں قیامت کے دن وصول کروں گا اس کو بھی ایسا بولنا نہیں چاہیے، بچنا اچھا ہے کہ پھر کوئی مسلمان خامہ کا وہ ہوشیاری میں یا جذبات میں آ کر ایسا جملہ بول دیتا ہے کہ جس سے وہ پھنس جاتا ہے. یہ میں نے جواب اس کا گجراتی میں عرض کرنے کی کوشش کی ہے. اگر مدنی گلدستہ اس کا بنتا ہے تو یہ گجراتی اردو دونوں مکس ہونا چاہیے تاکہ دونوں اس سے فائدہ اٹھا سکیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
کسی کا ایس ایم ایس ہے کہ آج امیر علیہ سنت کی آواز میں کچھ تبدیلی محسوس ہو رہی ہے، طبیعت پوچھ رہے ہیں وہ آپ.
ماشاء اللہ، چلو کسی نے تو پوچھا ہے، سبحان اللہ. اس بار تو خطبہ بھی میں نے جمعہ کا کہاں دیا تھا، کوئی گلے کا کوئی پرابلم چل رہا ہے، اللہ کا کرم ہے بہتری ہے الحمدللہ، اللہ کی رحمت ہے. بیٹھا ہو بول رہا ہوں نا، اس وقت ہمت نہیں جب میں خطبے میں کھڑا ہوں گا اور کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے. الحمدللہ، اللہ جزائے خیر دے عیادت کرنے والے کی، اللہ پاک اس کو جزائے خیر دے. عیادت کرنا یہ ثواب کا کام ہے اچھی نیت سے. میں اس کی مذمت کرتا ہوں. اور سناؤ کیا حال ہے؟ اب ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. بچے کیسے ہیں؟ یعنی وہ تو امام غزالی نے بھی اس کی مذمت کی کہ مرغے مرغی کا حال پوچھتے ہیں گھر کے، ہمدردی نہیں ہوتی اوپر اوپر سے. باقی طبیعت پوچھنا ایک آدمی کی دل جو ہی ہے، دل خوش ہوتا ہے اس سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
فیس بک کے ذریعے سوال پوچھ رہے ہیں کہ غریب سے مہنگا سودا خریدنا کیا یہ ثواب ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض جگہ بڑے چھوٹے دکانیں ہوتی ہیں، بڑا کم سامان ہوتا ہے، بعض ریڈیوں پر بھی دیکھتے ہیں ہم، تو ان لوگوں سے مہنگا سامان لینا کیا یہ ثواب کا کام ہے؟
اگر ثواب کی نیت ہے بالکل ثواب ملے گا، خیر خواہی ہے، اس کی دل جوئی ہے. اور بزرگوں سے اس طرح کے واقعات ثابت ہیں، وہ غریبوں سے اس طرح لے لیتے تھے. ہمیں بھی اگر واقعی لگے کہ یہ غریب ہے یا کوئی سید صاحب ہیں ان کا فرسٹ انہیں کو، تو ان کو اگر زیادہ دے دیا، سمجھو کہ 90 روپے کا مال لیا، 90 روپیز کا 10 روپیز گن رہا ہے، تو اب سید صاحب حضور نظرانے میں قبول فرما لے، باقی 10 روپے آپ کے. بولنا آتا ہے، سننے والے سن رہے ہیں، سبحان اللہ بھی بولتے ہوں، لیکن جب وقت آ کر پڑے گا تو پورے 10 وصول کرنے. اسی طرح غریب جو ہے اس کو بھی مطلب اگر ہم یہ کہ کچھ خریدا کچھ زیادہ اس کو اس کے بعد چھوڑ دیا، یہ آپ رکھ لیجئے، ارے نہیں نہیں رکھ لیجئے، ارے رکھ لیجئے، یا جو مانگا وہ دے دیا. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بولے کہ یہ 100 روپے کا، نہیں میں تو بھاوی شریف کا مہینہ 112 دوں گا، سودا کرنا ہے تو کرے. آپ سمجھے نہیں، 100 روپے میں کہا آپ کم کرا رہے ہیں؟ نہیں نہیں، میں 112 میں مجھے چاہیے. یوں کر کے بھی خوش طبعی میں اس کو بارہویں شریف کی محبت مزید بڑھا کر بھی دیا جا سکتا ہے. حضرت سیدنا امام محمد بن محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں، علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں، فقراء سے جب کچھ خریدو، فقراء فقیر غریب، فقراء سے جب کچھ خریدو تو مہنگے داموں خریدو، اس سے ان کا دل خوش ہوگا اور اس طرح کی چشم پوشی صدقے سے بھی زیادہ فضیلت رکھتی ہے. حوالہ کیمیا سعادت جلد اول پیج نمبر 292. یہ اپنے چشم پوشی یعنی مطلب کسی کا عیب چھپانا، یہ اس معنی میں آتا ہے. اس کو مطلب ہے کہ غربت, اب پتہ نہیں اس کی تشریح کیا بنے گی, بال اس کو غریب ہونے کا صدمہ اس سے تھوڑا کم ہوگا. دیکھو ہم سے ہمدردی کرنے والے بھی پڑے ہیں, ایسا نہیں کہ سبھی دھتکارتے ہیں. غریبوں کو بھی کہاں چھوڑتے ہیں, غریبوں کی سارا ٹھیا اٹھا جائیں گے, چوریاں کر لیں گے جن کو موقع ملے گا. سیلاب زدگان کو نہیں چھوڑا, لاشوں سے گھڑی اتار لیتے ہیں, حد سے ہوتے نا ٹرینوں کے حادثے تو. یہ جب اس میں بھی زلزلے میں بھی آتی تھی خبریں, تو یہ کہ بس کوئی ہے کہ ان کی مدد کر رہا ہے, کوئی ان سے چھین رہا ہے نصیب اپنا اپنا. اللہ پاک ہمیں خدمت کرنے والا بنائے, لوٹنے والا ہم لوٹنے والے بنے تو ثواب لوٹنے والے بنے, کسی کا ناحق مال لوٹنے والے نہ بنے. ہماری نسلوں میں کوئی کسی کا ناحق مال نہ لوٹے, غریبوں کی خدمت یہ ہمارے خاندان کی پہچان ہو جائے اور ہماری نسلوں میں یہ سرایت ہو جائے, سب غریبوں کی خدمت کرتے رہے. خود ہی کہ یہ جو یہ جذبہ ہوتا ہے نا غریبوں کی خدمت اور مال, تو اللہ پاک اس کو اتنا نوازتا ہے کہ لوگ دیکھتے رہ جائیں. اللہ کی راہ میں دینے سے بڑھتا ہے, کم نہیں ہوتا, بظاہر کم ہوتا ہے, حقیقت میں وہ اتنا مل جاتا ہے کہ وہ بڑھتا ہی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ
علیہ وسلم. حاجی یافور بھی کہیں لاہور میں ہیں اسلام بھائی کے ساتھ, تو وہاں پر بھی حاجی یافور کی طرف سے بھی اور دیگر اسلام بھائی بھی عیادت کر رہے ہیں, دیگر بھی کچھ میسجز آئے.
جزاکم اللہ خیر, جزاکم اللہ, الحمدللہ رب العالمین. اب پہلے سے بہتری ہے اللہ کی رحمت سے, اللہ کی رحمت. اللہ پاک آپ سب کو بھی مہلک امراض سے محفوظ رکھے. میرے گلے میں کوئی اور کوئی تشویشناک تکلیف فی الحال کوئی محسوس نہیں کر رہا, وہ جو نزلے کی خراش ہو جاتی ہے اس طرح کا, کہ کوئی یوں نہیں کہ آگے پیچھے نکل جائے کہ کورونا تو ڈینگی, تو اس کے کوئی سمٹمس نہیں ہے, بخار بھی نہیں ہے, اللہ کی رحمت ہے.
رہے پیر و مرشد صدا مسکراتے رہے, پیر و مرشد صدا مسکراتے رضا کا وسیلہ دعا
مرشد کریم. الحمدللہ ماہ رب النور شریف مبارک مہینے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک کو, موئے مبارک کو غسل کا اہتمام کیا جاتا ہے اور آب زمزم شریف میں ان موئے مبارک کو غسل دیا جاتا ہے. یہ جملہ کہ موئے مبارک کو غسل دینا یا غسل موئے مبارک, کیا یہ جملہ کہنا درست ہے؟ اگر نہیں تو اس کا نیم البدل کوئی پیارا سا جملہ اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرما دیجیے.
اللہ مطلب عاشقان رسول میں یہ رائج ہے, اس کو غسل دینا کہتے ہیں, اور یہ آب زمزم شریف سے بھی دیتے ہوں گے, یا تو مجھے میرا خیال پڑتا ہے وہی کہ عطر میں دیتے ہیں نا, اس پہ عطر تھوڑا بس ڈال دیتے ہیں. وہ موم یا بھوسی وغیرہ ہوتی ہے اس میں وہ عطر مبارک جو ہے وہ موئے مبارک کی مزید برکتیں لیے ہوئے جذب ہو جاتا ہوگا, یا کچھ ایسی ترکیب کرتے ہوں گے کہ وہ موئے مبارک سے کچھ نہ کچھ عطر لے کر اپنی شیشی میں ڈال لیتے ہوں گے, یہ تبرکن اس کو چلاتے ہوں گے. اس میں تعظیمن اگر عطر سے اس کو غسل مبارک کی کوئی تقریب بنتی ہے تو حرج تو نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
نقلی دستان ہے جانے کے واسطہ کی خوبصورتی کے مطلب خوبصورت یہ لگی تو اس لیے شرائط تھی, مطلب
اصل میں پوچھ رہے ہیں کہ خوبصورتی کے لیے مصنوعی دانت لگوانے کا کیا حکم ہے؟
اس میں خوبصورتی کے لیے عام طور پہ لگاتے نہیں ہیں، بولتے ہیں خوبصورتی کے لیے، لیکن یہ کہ کوئی نہ کوئی دانت میں فالٹ ہو گیا، کوئی ٹکڑی ٹوٹ گئی اس کی، پھٹ گیا کوئی سی، تو اس کو کور چڑھاتے ہیں نقلی، تاکہ یہ اس کو سپورٹ مل جائے اور یہ جلدی گرے نہیں، وہ دوسرے دانتوں کا بھی اس میں حفاظت ہو. تو اس میں تو کوئی حرج ہی نہیں، بالکل 100% ہی جائز ہے. البتہ صرف حسن کے لیے کوئی لگاتا ہے، جمال مقصودہ مراد نہیں ہے. جیسے کہ اس کو یہ کہ اس کو دانتوں کو سیٹ رکھنے کے لیے کہ کوئی عیب پیدا ہو گیا اس کو خول لگا لیا، تو یہ ایک جمال مقصودہ میں آ جائے گا. یہ انسان کی ضرورت ہے کہ یہ اس کا حسن باقی رہے. اب وہ کہ اس کو وہ مرد کے لیے مکروہ ہے، صرف خوبصورتی ہو مراد، دانت بالکل سیٹ ہیں، کوئی ضرورت نہیں، کوئی عیب نہیں، پھر بھی اس پر کوئی خول چڑھا دیا، تو یہ مرد کے لیے مکروہ، عورت کے لیے جائز. اللہ تعالی اعلم و رسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی و علی وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی
محمد. رضوان اتاری حافظ آباد سے بات کر رہا ہوں. ایک سوال ہے کہ بچے کی ولادت ہے اور وہ بہت بیمار ہے، اس کے لیے کون سا وظیفہ پڑھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو صحت یابی عطا فرمائے، اور بچے کا نام میں نے عبداللہ رکھا ہے، محمد عبداللہ، اس کو اپنا مرید بھی بنا لیجئے اور اس کے لیے صحت یابی کی دعا بھی فرما دیجئے. جزاک اللہ خیر.
بچہ پیدا ہو گیا ہے، سمجھ میں یہ ہے ٹھیک، اللہ پاک بچے کو شفائے کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے، اور اس کے لیے آپ سورہ فاتحہ 3 بار یا 7 بار پڑھ کے اس کو دم کریں. پوسیبل ہے تو پانی چمچ کے ذریعے کسی ذریعے اس کے منہ میں ٹپکائیں حلق میں، اگر وہ شاید چوس لے گا پانی. اب اگر ڈاکٹروں کی کسٹڈی میں ہے تو وہ تو کچھ نہیں پلانے دیتے، تاہم اگر موقع ہے ممکن ہے تو یہ کیا جا سکتا ہے، ورنہ تو دم کر دیں. اگر وہ کانچ کی پیٹی میں، کانچ کی پیٹی گلاس کا جو باکس ہوتا ہے، اگر اس میں کیبن سے نکلنے نہیں دیتے کوئی بات نہیں، کیبن پر پھونک مار دیں، ڈاکٹر کیا کرے گا اس میں. اب جیسے ہمارے یہاں دم کرواتے ہیں تو یوں بےچارے بڑی محنت کرتے ہیں، یوں زور لگا کر تو بٹن کھول کے دم کر دو. اب میں مطلب کر دیتا ہوں، اب ہر ایک کو سمجھا نہیں سکتا کہ اللہ کے نیک بندے، درد پیٹ میں تو پیٹ کھول کے ہاتھوں پہ دم کرواؤ گے یار، کر کر لا کے پھاڑ پھاڑ کے دم کروا رہے، یوں کر لیا. سر میں درد تو بھیجا پھاڑ کے تھوڑی کوئی دم ہوگا، ہڈی پر ہی دم ہوگا نا سر، تو یہ بھی خوب لوجک ہے کہ سینے پر یوں کھول کھول کے دم کرواتے ہیں بےچارے، ضرورت نہیں اس کی، دم کر دیا. درد ہوتا ہے ادھر، جیسے ادھر دم کر دیا، ابھی سارا ننگا کر کے چمڑا بھی ہٹانا پڑے گا، چمڑا دکھ رہا ہے تو ٹھیک ہے، گوشت دکھ رہا ہے تو گوشت پر دم ہوگا نا، یہ دم پاور فل ہوتا ہے، پار پار چلا جاتا ہے، نو پرابلم. تو آپ کے بچے کو میں نے سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ میں داخل کیا، غوث پاک کے ہاتھ میں دیا.
کہا جاتا ہے کہ سچے دل سے مانگے جانے والی دعا قبول ہوتی ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کس کس وقت دعا کی جائے تو دعا قبول ہوگی؟
اس پر تو پوری کتاب فضائل دعا، اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کے والد صاحب کی جو کتاب ہے جس پر اعلی حضرت کا عشیہ ہے، یہ مکتبۃ المدینہ سے ملتی ہے. تو قبولیت کے اوقات بھی ہیں اس میں، کب قبول ہوتی ہے، کب قبولیت سے دور ہٹی جاتی ہے، وہ مطلب دل سے جو دعا مانگیں گے وہ ظاہر قبولیت کے زیادہ قریب ہوگی نا، پورا اعتقاد کر کے کہ میری دعا قبول ہوتی ہے، اب ویسے خود ہی تذبذب ہے، میری دعا تو قبول ناگار ہوں، میری دعا قبول نہیں ہوتی، پھر دعا بھی مانگ رہا ہے، بے دلی سے مانگ رہا ہے، وہ پھر قبولیت کے وہ قریب نہیں. مطلب پورا اعتقاد ہو، اعتماد ہو کہ میری دعا قبول ہوتی ہے، یوں دعا مانگنی چاہیے، یہ دعا کے آداب میں سے. اب قبول ہونے سے مراد ہم جو سمجھتے ہیں نا، بچہ بیمار ہے دعا کی تو بچہ ہنستا کھیلتا ہو جائے، ٹھیک ہو گیا، بھائی وہ بڑا مدنی بہار بن گئی، مدنی بہار تو ہی ہے، دعا مانگتے ہی وہ بچہ جو سیٹ ہو جائے. لیکن دعا کی قبولیت کا یہ ایک سمجھو درجہ ہے، یوں بھی ہو سکتا ہے جو مانگا وہ ہمیں ظاہری طور پر ملا. دوسری صورت یہ کہ آنے والی مصیبت ٹال دی جاتی ہے، یوں قبول ہوتی ہے، یہ ہم کو پتہ نہیں چلتا. گھر سے یا یہاں سے آپ مدنی مذاکرے سے دعا مانگ کر چلے، اسکوٹر پر جیسے قریب ہے گھر، یا کار پر یا بس پر آپ گھر پہنچ گئے، لیکن یہ تھا کہ اگر دعا نہ مانگی ہوتی نا تو آپ کی اسکوٹر گرنی تھی، ٹوٹے آنی تھی، یا کار الٹنی تھی، یا کسی گاڑی سے ٹکرانی تھی، یا پیچھے سے ٹکر کھانی تھی. آپ نے دعا مانگی، یہ آنے والی مصیبت ٹل گئی، آپ کو پتا نہیں چلا. قبولیت کی ایک صورت یہ. تیسری صورت سب سے زبردست کہ آخرت میں ذخیرہ کر لی جاتی ہے، کہ جب قیامت کے دن بندہ اپنی ان دعاؤں کا ثواب دیکھے گا، جو دنیا میں بظاہر قبول نہیں ہوئی تھی، تو تمنا کرے گا کہ کاش میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی اور یہاں مجھے اس کا اتنا سارا ثواب مل جاتا. تو آخرت کی جو نعمت ہے نا وہ دنیا کی نعمتوں سے بڑھ کر ہے، چاہے بڑے سے بڑی نعمت دنیا کی ہو، آخرت کی نعمت کے مقابلے میں وہ کچھ بھی نہیں ہے. تو یوں قبولیت کا فیضان ہے. دعا مانگو تو سمجھو قبول ہی قبول ہے. اللہ پاک کا وعدہ ہے، ادعونی استجب لکم، تم دعا مانگو میں قبول فرماؤں گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ.
حبیب صلی اللہ تعالی علیہ
وسلم. فرمانے آخری
شیخ طریقہ امیر سنت دامت برکات لالیہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ الحمدللہ آپ نے پچھلے ہفتے نام عطا فرمایا فیضان آخری نبی. عاشقان رسول نے لاہور کے اقبال ٹاؤن کے علاقے میں مسجد کی بنائی ہے، اور الحمدللہ فیضان آخری نبی مسجد کا افتتاح انشاءاللہ آج مدنی مذاکرے سے ہو رہا ہے. بھی فرما دیں الحمدللہ اسلامی بھائیوں کا مبے 3.5 کروڑ روپے میں یہ جگہ لے کر مسجد میں بدلا ہے. انشاءاللہ قرآن پاک کی تعلیم بھی ہوگی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں سیکھنے سکھانے کا بھی انتظام ہوگا. تو آپ دعا فرما دیں جنہوں نے تعاون کیا، اللہ ان کو بھی برکتیں دے، اور یہ فیضان آخری نبی جو ہے اس کا فیضان ہم حقیقی معنوں میں عام کرنے میں کامیاب ہوں. اللہ ہمیں اخلاص دے.
ماشاءاللہ حاجی یعفور رضا کو بھی اور تمام عاشقان رسول کو جو فیضان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنانے میں شامل ہوئے، اس سے خوش ہوئے، ان سب کو مبارک. اللہ کرے کہ یہ مسجد پائے تکمیل تک پہنچے. افتتاح تو غالب نے فرما رہے، افتتاح ہو گیا اس کا؟
جی جی، تعمیرات وغیرہ کا کوئی سلسلہ بنا رہے ہیں، شروع کر رہے ہیں.
اچھا تعمیرات شروع ہوئی، الحمدللہ. اللہ کرے کہ یہ پائے تکمیل تک پہنچے.
اچھا یہ شروع کریں، نمازیں شروع
کی. نمازیں شروع ہو گئی، اور آج کا یہ اجتماع جو مدنی مذاکرہ، یہ ان کا اوپننگ کا اجتماع، افتتاح کا، اور یہ افتتاح جاری ہے شاید کہنا چاہ رہے ہیں. چلو تو اللہ پاک یہ آپ کی کاوش قبول فرمائے جنہوں نے اس میں حصہ لیا. اللہ پاک سب کو اس کے اجر کا حصہ وافر عطا فرمائے، سب کو جنت میں عالی شان مکان، وہ بھی پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. یہ دکھا رہے ہیں کچھ افتتاح کے موقع پر خوش آمدید. ایک تو افتتاح ہوتا ہے کہ مسجد میں نماز شروع ہو گئی، ایک افتتاح ہوتا ہے کہ پہلی ہتھوڑی پڑی. یہ ہمارا لو ایک رواج ہے کہ مطلب کوئی سنگ بنیاد، یعنی بنیاد کا پتھر رکھا جاتا ہے. تو اب
یہ نماز شروع کرنے کا اشارہ کر رہے ہیں کہ نمازیں شروع ہوئی ہیں،
تو لکھا ہوا نہیں ہے نا، افتتاح لکھا ہے. چلو الحمدللہ،
ہاتھوں سے جو اشارے کر رہے تھے وہ نماز کا ہی.
جی جی ماشاء اللہ، مرحبا مرحبا، الحمدللہ.
حاجی وقار،
یہ بہت ساری مسجدیں اس نام کی بننی چاہیے کہ ہماری آئندہ نسلوں کو بھی پتا چلے کہ ہمارے نبی آخری نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب سے آخری نبی ہے، بہت ضروری ہے. چاروں طرف فتنے پھیلے ہوئے، ہم لوگ الحمدللہ ختم نبوت مضبوط, اور یہ بنیادی عقیدہ ہے. جیسے اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے نا, کہ جو اللہ کو نہیں مانتا وہ غیر مسلم ہے, اسلام سے خارج ہے. اسی طرح جو ہمارے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے آخری نبی نہیں مانتا وہ بھی اسلام سے خارج ہے, مسلمان نہیں ہو. اس لیے بہرحال یہ بچے کو عقیدہ سکھانا ضروری ہے. یہ نعرے جو لگتے ہیں نا, یہ تھوڑا نعرے کے انداز میں بھی لگے نا, اس میں جوش زیادہ آتا ہے. ایک تو جھومنے والا انداز ہوتا ہے, مزہ اس میں آتا ہے, لیکن نعروں کا بھی انداز تو ہر ایک کے جھومنے والے انداز میں اس کو دوہرا نہیں سکے گا. محمد مصطفی
سب سے آخری نبی,
احمد مجتبی
سب سے آخری نبی,
آمینہ کا لاڈلا
سب سے آخری نبی,
شاہ ہر دو سرا
سب سے آخری نبی,
تاجدار انبیاء
سب سے آخری نبی,
ہے حبیب کبریا
سب سے آخری نبی,
ہے شفیع الورا
سب سے آخری نبی,
عاصیوں کا آسرا
سب سے آخری نبی,
اعتقاد فاطمہ
سب سے آخری نبی,
ہے یقین عائشہ
سب سے آخری نبی,
عقیدہ سب صحابہ کا
سب سے آخری نبی,
عقیدہ اہل بیت کا
سب سے آخری نبی,
عقیدہ غوث پاک کا
سب سے آخری نبی,
اولیاء نے بھی کہا
سب سے آخری نبی,
شیخ خوشاب نے کہا
سب سے آخری نبی,
بچہ بول اٹھا
سب سے آخری نبی,
ہے عقیدہ اے رضا
سب سے آخری نبی,
نعرہ اتار کا
سب سے آخری نبی,
سب سے آخری نبی, سب سے آخری نبی, سب سے آخری نبی,
آمنہ کا لاڈلا
سب سے آخری نبی,
والد فاطمہ
سب سے آخری نبی,
سب سے آخری
نبی,
سب سے آخری صلی اللہ علیہ وسلم. ہر اجتماع میں, ہر جلسے میں, ہر محفل نعت میں, جہاں جہاں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, اس طرح موقع ملنے پر یہ نعرے ضرور لگایا کریں. یہ بھی ہر صحابی نبی جنتی, یہ بھی بچے میں یہ چیزیں راسخ ہو جائے, نقش ہو جائے کہ ہم اس لائن کے ہیں, ہماری لائن ہی ہے, ادھر ادھر کوئی کھینچے تو نہیں جانا ہے. ہر صحابی نبی جنتی, یہ وہ تو وہ ایسا تو یہ کان بیرے ہمارے. اسی صحابی پر تنقید سننے کے لیے ہمارے کان بیرے, کان بند کر دے سننا ہی نہیں ہے, سنیں گے تو پھنسیں گے. یعنی قرآنی آیتوں سے تو ان کا جنتی ہونا ثابت ہو, اور مطلب یہ تاریخ کے مطلب واقعات اور اس طرح کے واقعات سنا کر قرآن کا اور حدیث کا رد نہیں ہوتا. کرنے والے یوں کر رہے, مت ماری گئی مت, اللہ عقل سلیم دے. یہ بھی اس لائن پر آ جاؤ, نعرے لگانا شروع کر دیں, ہر صحابی نبی
جنتی,
جنتی سب صحابیات بھی
جنتی, جنتی
چار یارانِ نبی
جنتی, جنتی
حضرت صدیق بھی
جنتی, جنتی
اور عمر فاروق بھی
جنتی, جنتی
عثمان غنی
جنتی, جنتی
فاطمہ اور علی
جنتی, جنتی
ہے معاویہ بھی
جنتی, جنتی
اور ابو سفیان بھی
جنتی, جنتی
ہے حسن حسین بھی
جنتی, جنتی
ہے حسن حسین بھی
جنتی, جنتی
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 جنتی.
ماشاء اللہ حاجی وقار, حاجی رفیع بھائی اور دیگر اراکین شورا بھی اور بھی کئی اسلام بھائیوں کی طرف سے عیادت بھی ہے, دعا بھی کر رہے ہیں اور عرض بھی کی ہے دعا کی. امیر الحسن سے عرض ہے کہ مدنی قافلے مجلس کی طرف سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ بارہویں شریف اور گیارہویں شریف ان دونوں ماہ میں بالخصوص اندرون سندھ سے ایک ماہ کے جو مدنی قافلے ہیں وہ سفر کر رہے ہیں, اس میں آج میرپور ساکرو میں بھی جمع ہے اور بھی شہروں سے سفر ہے. تو اگر یہ دونوں ماہ میں جب بھی کوئی کرے, کوئی کروائے, کوئی انفرادی کوشش ہو جائے, ان کو آپ کی دعاؤں سے حصہ مل جائے.
ماہانہ قافلے
ایک ماہ کے دے دی.
اچھا سبحان اللہ, الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا اللہ پاک جو کہ ماہ میلاد میں یا غوف پاک کے مہینے میں گیارہویں شریف کے مہینے میں ربیع الاخر شریف میں ایک مہینے کے لیے تیری راہ میں سفر کرے، یا اللہ پاک اس مدنی قافلے کے مسافر کو، مدنی قافلے میں سفر کی ترغیب دینے والے کو، یا اللہ پاک جو بھی جس طرح اس میں حصہ لے اس کو بے حساب مغفرت سے مشرف فرما، اس کو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں بھی عطا فرما، اور غوث پاک کے مہینے میں کرنے والے کو غوث پاک کی بھی برکتیں نصیب فرما، اور یا اللہ پاک جو اسلامی بہن بھی اپنے محرم پر اس کے لیے انفرادی کوشش کرے چاہے وہ ناکام ہو، اس کے باوجود اے اللہ پاک اس کو بھی ثواب سے محروم نہ فرما، سب کے حق میں میری یہ دعائیں مستجاب فرما، قبول فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
سے پیارے مرشدی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ مسجد بنائے سب سے آخری نبی، تو انشاءاللہ میں بھی نیت کرتا ہوں کہ جو میں مسجد زیر تعمیر ہے میری، انشاءاللہ تعالی میں اس کے لیے اس کا نام سب سے آخری نبی ہی رکھوں گا انشاءاللہ. آپ دعا فرما دیجیے
اللہ آپ کو جنت میں آخری نبی کا پڑوس نصیب فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے حصہ لیا اس میں بورڈ وغیرہ کتبہ سے نمایاں لگاؤ، بچے بچے کی نظر پڑے اس مسجد کا نام یہ لکھا ہوا ہے.
اور ماشاءاللہ مختلف ذمہ داران بھی، ابھی لانڈی ٹاؤن سے بھی اعلان ہے کہ 10 یو سی ہیں ان کے یہاں، انشاءاللہ الکریم ہر یو سی میں ایک مسجد فیضان آخری نبی بنائیں گے.
میرے آخری نبی جب خوش ہو جائیں گے تو آپ سب کو نوازیں گے، آپ کے صدقے مجھے بھی انشاءاللہ نواز دیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. جس نے تین مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم، لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع رب العرش العظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع رب العرش العظيم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، تو یہ دعا اسی مجلس سے اٹھتے ہو تین مرتبہ پڑھیں اس کی خطائیں جاتی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے. وہ دعا یہ ہے، آئیے مل کے پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك فأتوب إليك. صلوا على الحبيب صلى الله عليه.
ناظرین سے کیے گئے سوالات اور ان کے جوابات بھی بیان کرنے ہیں. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد وعلى آله
صلى الله على محمد.
سوال نمبر 1، حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں مبارک شانوں کے درمیان کیا لکھا ہوا تھا؟ جواب، یہ لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ خاتم النبیین، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں. سوال نمبر 2، حضرت جبریل علیہ السلام 7 آسمانوں سے اوپر کہاں تک جا سکتے ہیں؟ جواب: سدرۃ المنتہا تک. سوال نمبر 3: حضرت جبریل علیہ السلام کو کس لیے پیدا کیا گیا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے. مناظرین سے جو مزید سوالات ہیں وہ نوٹ کر لیے جائیں. اسلامی بہنیں محرم کا نام اور نمبر لکھیں. اسلامی بہنیں اپنا نام لکھنے کے بجائے کنیت لکھیں، یعنی ام فلاں یا بنت فلاں. جوابات جو ہے وہ نیکسٹ سیٹرڈے تک آپ جو ہے وہ دے سکتے ہیں. سوال نمبر 1: دنیاوی تکلیف یا بیماری کی وجہ سے موت کی تمنا کرنا کیسا؟ سوال نمبر 2: بیری کے پتوں سے پانی کو جوش دے کر میت کو غسل دینے کے کیا فوائد ہیں؟ کوئی ایک فائدہ بتائیے. سوال نمبر 3: امام ابن ابی الدنیا رحمت اللہ علیہ کس صدی ہجری کے بزرگ ہیں؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ ہر ہفتے ایک رسالہ پڑھنے سننے کا ترغیب بیان ہوتی ہے، اور رسالہ پڑھنے سننے والوں کو دعاؤں سے بھی نوازا جاتا ہے. گزشتہ اس ہفتے جو اب ہمیں نیکسٹ ویک رسالہ پڑھنا ہے، آئیے سنتے ہیں دعائے عطار.
حضرت سیدنا اچھے میاں رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک برس زدہ سپاہی حاضر ہوا، اس کے برس یعنی سفید داغ پر آپ نے اپنا مبارک ہاتھ رکھ کر فرمایا یہاں تو کچھ بھی نہیں. سپاہی نے جب اس جگہ دیکھا تو سفید داغ واقعی غائب تھا.
سبحان اللہ ماشاءاللہ.
یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 70 صفحات کا رسالہ اچھے میاں کی اچھی باتیں پڑھ یا سن لے، اس کو اپنے اچھے بندے اچھے میاں کے صدقے اچھا مسلمان بنا اور اسے بے حساب بخش دے.
اللہم آمین بجائے خاتم نبی جی
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
جمعہ مبارک. صلو علی حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
صلی اللہ.
ہفتہ وار رسالہ مطالعہ کارکردگی. رسالہ: با وفا شوہر، پاکستان اوورسیز اسلامی بھائی بہنیں، پاکستان اسلامی بھائی 17,15,393، پاکستان اسلامی بہنیں 9,61,885، اوورسیز اسلامی بھائی 29,868، اوورسیز اسلامی بہنیں 17,502. مجموعی مطالعہ کارکردگی 27,24,648.
ماشاءاللہ کچھ پروگرس ہوئی ہے.
جی جی ماشاءاللہ.
اللہ کرے میرا 40 لاکھ کا ہدف پورا ہو جائے
انشاءاللہ.
معلوماتی خزانہ ہے یہ، عافیت کا ٹھکانہ ہے یہ، آ جائیں سب سیکھ لے دین کو، نیکی کی راہ پلانا ہے یہ، نیکی کی راہ پلانا
رہی ہے. مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ،
دیکھتے رہیے، دیکھتے رہیے.